www.irctk.com.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
توحید کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ توحید اسلام کی جان ہے، اسلام کی روح ہے. توحید ہی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے.
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان
یارے بھائیو، اگر آپ لوگ دیکھیں ایک انسان کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی وہ زکات دیتا ہے، بڑے وہ روزے رکھتا ہے، بڑے ہی اس نے اللہ رب العزت کے گھر کے حج کیے ہیں، بڑی وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، بڑا ہی وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، بڑی ہی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اگر اس کے پاس توحید خالص نہیں ہے، عقیدہ توحید اس کا صحیح نہیں ہے، عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ رب العزت ایسے انسان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں فرماتا.
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
انہی رنگ رلیوں کے باعث، انہی عیاشیوں کے باعث گلی گلی، محلے محلے، گاؤں گاؤں، شہر شہر نتنے مزار تعمیر ہو رہے ہیں، اور لوگ جوک در جوک آستانوں پر، درگاہوں پر، مزاروں پر جا رہے ہیں اور کھلی عام اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، لیکن مسلمان پھر بھی ان باتوں کو شرک نہیں سمجھتے. لا حول ولا قوت الا باللہ.
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار.
اور کچھ لوگوں نے عیسائیوں کی طرح یہ کفریہ نعرہ بلند کیا، نعرہ الہی یا علی. میرے بھائیوں، اب آپ لوگ خود سن لیجئے کہ کس طرح ان لوگوں نے جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ، معبود، اللہ قرار دیا ہے. ہم کہتے ہیں اگر یہ کفر نہیں، یہ شرک نہیں، تو پھر ہم نہیں جانتے کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، کیا مشرکین کے سنگ ہوتے ہیں.
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکة والناس اجمعین خالدین فیها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم.
اور میں یہاں ایک نقطے پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جب جادو کا علاج کروانے کے لیے کسی علاج کرنے والے کے پاس جاتے ہیں تو ان کو یہ پہچان نہیں ہوتی کہ یہ علاج کرنے والا قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والا ہے یا جادوگر ہے. میرے بھائیوں، ان باتوں کو آپ لوگ اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے. اگر علاج کرنے والا آپ سے یہ کہتا ہے کہ مریض کے والد کا نام کیا ہے، اس کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کے گھر کی چوکھٹ کس طرف ہے، کوئی بال مجھے لا کر دو، کوئی رومال مجھے لا کر دو، یا چادر کا ٹکڑا لا کر دو، یا بخور کا دھواں دو، یا مرغا ذبح کر کے مرغے کو فلاں جگہ میں پھینک دو، یا بکرا ذبح کر کے بکرے کے سر کو جنگل میں پھینک دو، یا وہ میرے بھائیوں آپ لوگ دیکھیں کہ اپنے ہونٹوں کے اندر پھسر پھسر کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ تلسم پڑتا ہے اور شیاطین اور جنات سے علاج کر رہا ہے، جادو کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس سے ہوشیار ہو جاؤ، وہ جادوگر ہے، شیطان ہے، کافر ہے، اس سے بچ کر رہو۔
واتبعوا ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد، معزز دوستو اسلامی بھائیو، آج اللہ رب العزت نے مجھ ناچیز کو جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا شرف بخشا ہے وہ میرا موضوع ہے، توحید کیا ہے، کیا مسلمان بھی شرک کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت میرے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں، آج میں جن پوائنٹس کے اوپر روشنی ڈالوں گا وہ آپ سماعت کر لیجئے۔ نمبر ایک، توحید کی اہمیت اور فضیلت۔ نمبر دو، توحید کی اقسام۔ نمبر تین، مشرکین کی صدا۔ نمبر چار، اقوام سابقہ کا شرک۔ نمبر پانچ، آج کے مسلمانوں کے عقائد۔ نمبر چھ، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کے لیے ذبح کرنے کے بارے میں۔ نمبر سات، چند عقلی دلائل۔ نمبر آٹھ، قبروں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمودات۔ نمبر نو، صالحین کی شان میں غلو۔ نمبر دس، جائز وسیلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ نمبر گیارہ، اللہ کہاں ہے۔ نمبر بارہ، غائب کا جاننے والا کون ہے۔ نمبر تیرہ، ہر جگہ دیکھنے اور سننے والا کون ہے۔ نمبر چودہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے۔ نمبر پندرہ، کچھ شبہات کا ازالہ۔ نمبر سولہ، جادو اور کہانت اور نجومیت کے بارے میں۔ نمبر سترہ، تعویذات کی حقیقت۔ نمبر اٹھارہ، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کی قسم اٹھانے کے بارے میں۔ نمبر انیس، اندھی تقلید۔ نمبر بیس، بدشگونی لینا۔ نمبر اکیس، چند شرکیہ کلامات۔ نمبر بائیس، لوگوں کی زندگی اور حوادث میں ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا، نمبر 23 ریاکاری، نمبر 24 بغیر شرعی عذر کے فرض نماز ترک کرنا، نمبر 25 منکرین تقدیر کے بارے میں، نمبر 26 اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر کرنا، نمبر 27 اللہ رب العزت کی تدبیر سے بے خوف ہونا، نمبر 28 اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہونا، نمبر 29 اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار، نمبر 30 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس خوش قسمت انسان کو نصیب ہوگی؟ معزز دوستو، اسلامی بھائیو، توحید کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ توحید اسلام کی جان ہے، اسلام کی روح ہے۔ توحید ہی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ الداریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یعنی ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم فقط اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں خالصاً۔ توحید ہی کی وجہ سے یہ آسمان اور زمین قائم ہیں، توحید ہی وہ پہلی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں کے اعمال قبول فرماتا ہے، اور جنت میں بھی وہی جائے گا جس کی موت توحید خالص پر آئی، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ توحید ہی کے لیے اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو بھیجا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ پیارے بھائیو، جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید پر ایمان لائے، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی امن عطا کیا اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ لیکن جن لوگوں نے دعوت توحید کو قبول نہ کیا، توحید کی مخالفت کی، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی اسوا کن عذاب میں مبتلا کیا، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ پیارے بھائیو، اگر آپ لوگ دیکھیں ایک انسان کتنی ہی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی وہ زکات دیتا ہے، بڑے وہ روزے رکھتا ہے، بڑے ہی اس نے اللہ رب العزت کے گھر کے حج کیے ہیں، بڑی وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، بڑا ہی وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، بڑی ہی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اگر اس کے پاس توحید خالص نہیں ہے، عقیدہ توحید اس کا صحیح نہیں ہے، عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ رب العزت ایسے انسان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں فرماتا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ نے شرک کا ارتکاب کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، تمام مسلمانوں کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ انہیں توحید خالص کا علم ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ محمد آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کرو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق ماں سوا اللہ کے۔ پیارے بھائیو، اب میں آپ لوگوں کے سامنے اختصار کے ساتھ توحید کی اقسام بیان کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، توحید کی تین قسمیں ہیں، نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ پہلی توحید یعنی توحید ربوبیت یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، زندگی دینے والا، موت دینے والا، پوری کائنات میں اکیلا ارادے سے تصرف کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہی ہے۔ اسی طرح توحید الوہیت یہ ہے کہ ہماری عبادات کی تمام اقسام فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہوں، چاہے وہ عبادت بدنی ہو، چاہے وہ عبادت مالی ہو، چاہے وہ عبادت زبانی ہو، یعنی ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ خالصاً فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہوں۔ اسی طرح توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو اسماء و صفات قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھا جائے اور اللہ ہی کے لیے ان کا اثبات فرمایا جائے اور اسی طرح ثابت کیا جائے جیسا کہ اس کے کمال اور جلال کے لائق ہے۔ اس میں نہ تو کسی صفت میں کسی سے تشبیہ ہو، نہ کسی صفت کی کیفیت کا بیان ہو، نہ کسی صفت میں لفظی یا معنوی تحریف ہو، اور نہ ہی کسی صفت کا انکار اور تعطیل ہو۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کی ایک نہ ایک ضد ہوتی ہے اور توحید کی ضد ہے شرک۔ شرک وہ گناہ ہے جس کی معافی اللہ رب العزت کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 116 کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے رب ذوالجلال بخش دے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جس کی موت بھی شرک کی حالت میں آئی، ایسے مشرک کے لیے جنت حرام ہے، ایسے مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 کے اندر ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ایسے مشرک کے لیے جنت حرام ہے، ایسے مشرک کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ شرک ہی کو قرآن کریم کے اندر سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے، جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس بات کی وصیت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرنا، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يجعل لله ندا داخل النار، کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرتا تھا، ایسے مشرک کو آگ کے اندر داخل کیا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، ہمارا یہ بیان کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، نہ ہی کسی کی توہین ہے، نہ ہی کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے، بلکہ رب ذوالجلال خوب جاننے والا ہے۔ ہم فقط اپنے مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی اصلاح چاہتے ہیں، اس لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے دلی گزارش کرتا ہوں کہ توحید کے اس بیان کو اول سے لے کر آخر تک سنیں اور ان باتوں پر غور و فکر کریں اور اپنے عقائد کی اصلاح کریں اور ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ میرے بھائیو، توحید بنیاد ہے، جنت اور جہنم کا سوال ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ اگر آج مسلمانوں سے کہا جائے کہ بھائیو توحید خالص کے بارے میں علم حاصل کرو، توحید ہی کی تبلیغ کرو سب سے پہلے، تو مسلمان جواب یہ دیتی ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا توحید کے بارے میں جانتا ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائیو توحید کی ذرا تعریف تو بیان کرو، تو مسلمان توحید کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین آ جائے۔ میرے بھائیو، میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ لوگوں نے یہ جو توحید کی تعریف بیان کی ہے، یہ توحید کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، توحید ربوبیت. اس توحید کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین لوگ تھے وہ لوگ بھی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن ان کا توحید ربوبیت کو ماننا ان کے کسی کام نہ آیا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ مشرک قرار پائے. آپ لوگ کہیں گے اس بات کی کیا دلیل ہے کہ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کو خالق مالک رازق مانتے تھے؟ میرے بھائیوں، اس بات کی دلیل آپ قرآن کریم سے سنیے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ یونس آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا، قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. ارشاد فرمایا، پیارے نبی ان سے کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری آنکھوں اور تمہارے کانوں کا مالک؟ کون ہے جو مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے؟ اور پوری کائنات کے معاملات کون بناتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. پیارے نبی یہ جواب دیں گے، اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ان سے کہیے کہ ڈرتے کیوں نہیں؟ اسی طرح میرے بھائیوں، مشرکین مکہ مشکل وقت میں اللہ رب العزت کو پکارتے بھی تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. ارشاد فرمایا کہ جب یہ کشتیوں میں سواری کرتے ہیں تو وہاں یہ خالصاً فقط اللہ ہی کو پکارتی ہیں، اور جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتی ہیں تو یہ پھر شرک شروع کر دیتی ہیں. پیارے بھائیوں، یہ بات تو ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کو خالق مالک رازق مانتے تھے، وہ لوگ مشکل وقت میں اللہ رب العزت کو پکارتے بھی تھے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، پھر کیوں اللہ رب العزت نے انہیں مشرک قرار دیا؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی؟ کیوں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا جن کی موت شرک کی حالت میں آئی؟ میرے بھائیوں، وہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادات میں اور اللہ کی اسماء و صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام آیت نمبر 136 کے اندر ارشاد فرمایا، وجعلوا للہ مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا. ارشاد فرمایا کہ جو اللہ نے ان کو کھیتی اور جانور عطا کیے ہیں اس میں سے یہ مشرکین حصہ مقرر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ جانور، یہ کھیتی، یہ نظر و نیاز اللہ کے لیے ہے، اور یہ جانور اور یہ کھیتی، یہ نظر و نیاز ہمارے شرکا کے لیے ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الحج میں حدیث کا نمبر ہے 1185. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے اور تلبیہ پکارتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک. جب یہاں تک پہنچتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ان کے لیے ہلاکت ہو، آگے نہ جائیں، یہیں بس کریں. مگر وہ آگے کیا کہتے؟ الا شریکن ہوا لک تملک ہوا مملک. وہ کہتے کہ اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مگر وہ شریک ہیں جن کو تو نے خود اپنا شریک بنایا ہے، اور انہیں اپنا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ تیرے دیے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، مشرکین مکہ جن ہستیوں کو اللہ رب العزت کی عبادات میں شریک کرتے تھے وہ ان کا ذاتی اختیار نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے ہیں، یعنی عطائی ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی اسماء و صفات میں سے اپنے معبودان باطلہ کے نام نکالے، الالہ سے انہوں نے لات کا نام نکالا، اور العزیز سے انہوں نے عزہ کا نام نکالا. یارے بھائیو یہ بات تو ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کی عبادات میں اور اللہ کی اسماء و صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیوں اللہ رب العزت کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا، کیا مفاد تھا؟ آئیے میرے بھائیوں اس بات کا جواب قرآن کریم سے تلاش کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ یونس آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتی ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں اور نہ ہی فائدہ. وَيَقُولُونَ اور یہ کہتی ہیں کہ یہ ہستیاں اللہ رب العزت کی ہاں ہماری کیا ہے، سفارشی ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا کارساز بنایا ہے اور یہ ان کی عبادت کیوں کرتی ہیں؟ فقط اللہ کے نزدیک جانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. یارے بھائیو یہ بات تو ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے کہ مشرکین مکہ جن ہستیوں کو اللہ رب العزت کی عبادات میں شریک کرتے تھے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا، کیا مفاد تھا؟ کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک جانے کے لیے دوسری ہستیوں کا وسیلہ بناتے، ان کو اللہ کی ہاں سفارشی ٹھہراتے. آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک جانے کے لیے دوسری ہستیوں کی سیڑھی لگاتے. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک جانے کے لیے جن ہستیوں کا وسیلہ بناتے، جن کو وہ اللہ کے ہاں سفارشی ٹھہراتے، جن کی وہ سیڑھی لگاتی اللہ رب العزت کے نزدیک جانے کے لیے، آخر وہ کیا چیزیں تھیں؟ کیا وہ میز فقط پتھر کے بت تھے؟ جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ میز فقط پتھر کے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. نہیں میرے بھائیو، یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے. میں انشاءاللہ آج یہ حقیقت کھول کر آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 196 کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتی ہیں وہ تمہاری طرح بندے ہی ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ النحل آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر ارشاد فرمایا، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتی ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ بیچارے خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات وہ مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون اور نہیں جانتے، ایان یبعثون کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. پیارے بھائیوں میں آپ لوگوں کی یہاں توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا سیاق ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ رب العزت کی عبادات میں مردوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اموات وہ مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون اور نہیں جانتے، ایان یبعثون کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. یعنی اشارہ ان کی قبروں کی طرف ہے کہ ایک دن ان کی قبروں سے انہیں اٹھایا جائے گا، لیکن اس بات کا انہیں شعور ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، انشاءاللہ آگے کام آئے گی. اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے سورت نوح آیت نمبر 23 کے اندر 5 کا تذکرہ کیا ہے، ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر سورت نوح کی آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول مروی ہے، وہ کہتی ہیں یہ پانچوں کے پانچ قوم نوح کے صالحین بزرگ تھے، جب یہ مر گئے تو شیطان ان بزرگوں کے چاہنے والوں کے پاس آیا، شیطان نے ان بزرگوں کے چاہنے والوں کو اس بات کی پٹی پڑھائی کہ جہاں یہ بزرگ بیٹھتے تھے وہاں یاد دہانی کے طور پر ان بزرگوں کے بتوں کو بنا کر نصب کر دو۔ ان چاہنے والوں نے ان صالحین کے بتوں کو بنا کر وہاں نصب کر دیا۔ وہ نسل ان صالحین کے بتوں کی عبادت نہیں کرتی تھی، فقط یاد دہانی کے طور پر، محبت کے طور پر، عقیدت کے طور پر ان صالحین کے بتوں کے پاس بیٹھتے تھے، لیکن جو نسل بعد میں آئی انہوں نے ان صالحین کے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ النجم آیت نمبر 19 اور 20 کے اندر 3 کا تذکرہ کیا ہے، ارشاد فرمایا افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى۔ صحیح بخاری کے اندر سورہ نجم کی آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول مروی ہے، وہ کہتی ہیں لات کے بارے میں یہ ایک ایسا نیک آدمی تھا جو حج کرنے والے حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ میں داخل ہوتی ہیں تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی پڑی ہوئی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے جتنے بھی بت وہاں پڑے ہوئے تھے ان تمام بتوں کو توڑ دیا۔ پیارے بھائیوں، یہ بات تو ہمارے سامنے کھل کر آ چکی ہے کہ اقوام سابقہ نے جو بت بنائے تھے وہ میز فقط پتھر کے بت نہیں تھے، بلکہ صالحین کے تصور میں ان لوگوں نے بت بنائے تھے۔ پیارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور حقیقت کھولنا چاہتا ہوں۔ جو بندہ بھی احادیث پڑھنے والا ہے، سیرت کا مطالعہ کرنے والا ہے، تاریخ پڑھنے والا ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس وقت عرب کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ موجود تھے، مختلف مذاہب کے لوگوں کا مختلف عبادت کا طریقہ تھا۔ اس وقت عرب کے اندر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ماجوسی بھی تھے، صابی بھی تھے، اور یہ مشرکین مکے والے بھی تھے۔ یارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہودی اور عیسائیوں کے تعلق سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں حدیث کا نمبر ہے 436، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جس مرد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اللہ کے نبی اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت ان یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا، دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر کے اس گندے عمل سے اپنی امت کو خبردار کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب المساجد میں حدیث کا نمبر 532، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 5 روز پہلے ہمیں کچھ باتوں کی وصیت کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک۔ ارشاد فرمایا اے میری امت کے لوگوں، خبردار ہو جاؤ، تم سے جو لوگ پہلے گزرے ہیں وہ لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں حدیث کا نمبر ہے 427، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ام المؤمنین ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن نے حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی، وہاں انہوں نے عیسائیوں کا ایک گرجا دیکھا جس کے اندر کچھ قبریں تھیں اور تصاویر لٹک رہی تھیں، اس بات کا تذکرہ انہوں نے واپسی پر اللہ کے رسول کے سامنے کیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور اس کی تصاویر لٹکا لیتے، اولئک شرار الخلق عند اللہ، اس قسم کے لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک بدترین گندی مخلوق ہیں۔ اے مسلمانوں غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بزرگوں کی تصاویر لٹکا لیتی ہیں اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتی ہیں اس قسم کے لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک بدترین گندی مخلوق ہیں۔ پیارے بھائیوں، حدیث کے اندر تصاویر کا ذکر آ گیا ہے تو میں آپ لوگوں کے گوشہ گزار کچھ باتیں کرتا چلوں۔ ہم نے سکھوں کو دیکھا ہے کہ سکھ اپنے گھروں کے اندر گرو نانک کی تصویر کو سجاتی ہیں، سکھ گرو نانک کی تصویر کے سامنے اگربتیاں جلاتی ہیں، اسے پھولوں کے ہار پہناتی ہیں، سکھ ڈیلی صبح اٹھ کر گرو نانک کی تصویر کے سامنے ہاتھ باندھ کر بادب کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ کفر اور شک ہے جو میں نے سکھوں کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ واللہ پاکستان کے اندر ہم نے ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو دیکھا، اس مسلمان نے اپنے گھر کے اندر اپنے پیر کی تصویر کو سجایا ہوا ہے، وہ اس کے سامنے اگربتیاں جلاتا ہے، اسے پھولوں کے ہار پہناتا ہے، ڈیلی صبح اٹھ کر وہ مسلمان اپنے پیر کی تصویر کے سامنے ہاتھ باندھ کر بادب کھڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ترازو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا فرق ہے سکھوں کے کفر اور شرک میں اور کیا فرق ہے اس مسلمان کی بد عقیدگی میں۔ ہمارے ایک دوست نے ہمیں بتلایا کہ سندھ کے اندر ایک پیر ہے جس کی تصویر کو لوگ سجدہ تک کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصاویر یا کتا ہو۔ اے مسلمانوں غور کرو، آج ہم لوگوں نے کن کن کی تصاویر اپنے گھروں میں اپنی دکانوں میں سجا رکھی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصاویر یا کتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کفر اور شرک ہے جو میں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اب میں یاد دہانی کے طور پر اپنی باتوں کو ذرا رپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آگے بات سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے مشرکین مکہ کے تعلق سے بیان کیا کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کو خالق مالک رازق مانتے تھے، وہ لوگ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے بھی تھے، وہ لوگ کیوں مشرک قرار پائے؟ کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادات میں اور اللہ کی اسماء و صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے۔ میں نے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ وہ لوگ کیوں اللہ رب العزت کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا، کیا مفاد تھا کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوسری ہستیوں کا وسیلہ بناتے، انہیں اللہ کے ہاں سفارشی ٹھہراتے، وہ لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک جانے کے لیے دوسری ہستیوں کی سیڑھی لگاتے۔ اور میں نے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ وہ لوگ جن ہستیوں کا وسیلہ بناتے، جن کو اللہ کے ہاں سفارشی ٹھہراتے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ میز فقط پتھر کے بت نہیں تھے بلکہ صالحین کے تصور میں ان لوگوں نے بت بنائے تھے۔ اس کے علاوہ اقوام سابقہ قبر پرستی کے شرک میں بھی مبتلا تھی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ نحل آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا، اموات وہ مردہ ہیں، غیر و احیاء زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون اور نہیں جانتے، ایان یبعثون کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اقوام سابقہ قبر پرستی کے شرک میں بھی مبتلا تھی. میرے بھائیوں، یہ وہ کفر اور شرک ہے جو میں نے اقوام سابقہ کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیا مسلمان بھی شرک کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے سورۃ یوسف آیت نمبر 106 کے اندر ارشاد فرمایا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بہت سارے لوگ اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے کے بعد بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، مشرک ہیں. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے پہلوں کے نقشے قدم پر چلو گے. جس طرح اقوام سابقہ قبر پرستی کے شرک میں مبتلا تھی، اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو صالحین کی قبروں کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ان باتوں کو شرک نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام سابقہ کے شرک کو، ان کی ہلاکت کو مد نظر رکھ کر اپنی امت کو بال بال ان حرکتوں سے خبردار کیا. ارشاد فرمایا، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں. میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اسلام میں اپنے صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت سے روک دیا، کیونکہ جو پہلے شرک کا سبب بنی وہ قبریں ہی تھی. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت سے روک دیا. لیکن پھر جب ان کی اسلامی تربیت فرمائی، ایمان ان کے اندر پختہ ہوا، تو پھر قبروں کی زیارت کے لیے اجازت دے دی تاکہ وہاں جا کر آخرت کی یاد آئے. پیارے بھائیوں، حدیث کے اندر جس قبرستان کی زیارت کے لیے اجازت دی گئی ہے، وہ ہمارے گاؤں کا، ہمارے محلے کا، ہمارے شہر کا مقامی قبرستان ہے. ہم وہاں جائیں، جا کر قبروں کی زیارت کریں تاکہ ہمیں آخرت کی یاد آئے. اس کے برعکس جو لوگ بڑے بڑے آستانوں کی طرف، درگاہوں کی طرف، مزاروں کی طرف سفر کا سامان باندھ کر ثواب کی نیت سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. کیونکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الحج میں حدیث کا نمبر ہے 827، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے کہ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصى، ان تین مساجد کے علاوہ کسی اور مقام کی طرف سفر کا سامان باندھ کر ثواب کی نیت سے ہجرت نہ کی جائے. تو میرے بھائیوں، کیا پتہ چلا؟ حدیث کے اندر جس قبرستان کی زیارت کے لیے اجازت دی گئی ہے، وہ ہمارے شہر کا، ہمارے گاؤں کا، ہمارے محلے کا مقامی قبرستان ہے. ہم وہاں جائیں، جا کر قبروں کی زیارت کریں تاکہ ہمیں آخرت کی یاد آئے. لیکن جن قبروں کے ارد گرد قوالیاں ہو رہی ہیں، جہاں ہجڑے ناچ رہے ہیں، جہاں عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، کیا وہاں آخرت کی یاد آ سکتی ہے؟ اے مسلمانوں، یہ بات ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی کہ آج دین اسلام کی جتنی رسوائی، جتنی توہین ان آستانوں پر، درگاہوں پر، مزاروں پر ہو رہی ہے، شاید ہی غیر مسلموں کے مندروں، گرجوں اور گردواروں پر اسلام کی ایسی توہین نہ ہوتی ہو. بزرگوں کی قبروں پر قبے تعمیر کرنا، انہیں خوبصورت بنانا، ان پر چراغ جلانا، پھول چڑھانا، انہیں غسل دینا، ان پر مجاوری کرنا، ان پر نظر و نیاز چڑھانا، وہاں کھانا اور شیرنیت تقسیم کرنا، جانور ذبح کرنا، وہاں رکوع اور سجود کرنا، ہاتھ باندھ کر باادب کھڑے ہونا، ان سے مرادیں مانگنا، ان کے نام کی چوٹی رکھنا، ان کے نام کے دھاگے باندھنا، ان کے نام کی دہائی دینا، تکلیف اور مصیبت میں انہیں پکارنا، مزاروں کا طواف کرنا، طواف کے بعد قربانی کرنا اور سر کے بال منڈوانا، مزاروں کی دیواروں کو بوسہ دینا، وہاں سے خاک لا کر کھانا، ننگے قدم مزار تک پیدل چل کر جانا، اور الٹے پاؤں واپس پلٹنا، یہ سارے کام تو وہ ہیں جو ہر چھوٹے بڑے مزار پر روزمرہ کا معمول ہیں، لیکن جو مشہور اولیاء کرام کے مزار ہیں ان میں سے ہر مزار کا کوئی نہ کوئی الگ امتیازی وصف ہے. مثلا بعض خانقاہیں ایسی ہیں جہاں جنتی دروازے تعمیر کیے گئے ہیں، جہاں گدی نشین اور سجادہ نشین لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں اور جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرتے ہیں. کتنے ہی ہمارے بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے عہدیدار دنیا کے مال و دولت کے بل بوتے وہاں جنت کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، بعض خانقاہیں ایسی ہیں جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، مزار کا طواف کرنے کے بعد قربانی دی جاتی ہے، بال کٹوائے جاتی ہیں اور مصنوعی آب زمزم نوش کیا جاتا ہے. اسی طرح بعض خانقاہیں ایسی ہیں جہاں معصوم بچوں کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے. پاکستان گجرات کے اندر ایک درگاہ ہے شجاع الولی کے نام کی، جہاں مسلمان معصوم بچوں کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں. مسلمانوں کی یہ بدعقیدگی ہے کہ جو بچہ شجاع الولی کی درگاہ پر چڑھاوا مانا جائے وہ چوہے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 6 کے اندر یوں ارشاد فرمایا، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، کہ وہ اللہ ہی ہے جس طرح چاہے ارحام کے اندر تمہاری شکلیں بنائے. لیکن مسلمان یہ بدعقیدگی رکھتی ہے کہ بابا جی کی مرضی سے تخلیق ہوتی ہے. اسی طرح اے مسلمانوں، بعض خانقاہیں ایسی ہیں جہاں نوجوان کنواری لڑکیاں خدمت کے لیے وقف کی جاتی ہیں. اسی طرح بعض خانقاہیں ایسی ہیں جہاں اولاد سے محروم خواتین نوراتہ بسر کرنے کے لیے جاتی ہیں، وہاں جا کر نوراتیں گزارتی ہیں، مجاوروں اور سجادہ نشینوں کی سیوا کرتی ہیں. انہی خانقاہوں میں سے بیشتر بھنگ، چرس، گانجہ اور ہیرون جیسی منشیات کا کاروباری مراکز بنی ہوئی ہیں. بعض خانقاہوں میں فحاشی، بدکاری اور حوث پرستی کے اڈے بھی بنے ہوئے ہیں. بعض خانقاہیں مجرموں اور قاتلوں کی محفوظ پناہ گاہیں تصور کی جاتی ہیں. انہی خانقاہوں کے گدی نشینوں اور مجاوروں کے حجروں میں جنم لینے والی بے حیائی پر مبنی داستانیں سنے تو واللہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. انہی خانقاہوں پر منعقد ہونے والے سالانہ عرسوں میں مردوں اور عورتوں کا کھلیعام اختلاط، عشقی اور شرکیہ مضامین پر مشتمل قوالیاں، ڈھول ڈمکے کے ساتھ نوجوان ملنگوں اور ملنگنیوں کی دھمالیں، کھلے بالوں کے ساتھ عورتوں کے رقص، طوائفوں کے مجرے، تھیٹر اور فلموں کے مظاہرے عام نظر آتی ہیں. انہی رنگ رلیوں کے باعث، انہی عیاشیوں کے باعث گلی گلی، محلے محلے، گاؤں گاؤں، شہر شہر نت نئے مزار تعمیر ہو رہے ہیں اور لوگ جوک در جوک آستانوں پر، درگاہوں پر، مزاروں پر جا رہے ہیں اور کھلی عام اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. لیکن مسلمان پھر بھی ان باتوں کو شرک نہیں سمجھتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب کوئی قرآن حدیث کے ماننے والا ان مسلمانوں کو سمجھاتا ہے کہ بھائیوں ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہ شرک ہے، شرک جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو یہ مسلمان اس کے دشمن بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم وہابی ہو، تم بے دین ہو، تم مرتد ہو، تم انگریزوں کی ایجنٹ ہو، تم انبیاء اور صالحین کے گستاخ ہو، تمہیں ان سے محبت نہیں ہے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے بڑے ہی پیارے ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑے ہی لوگوں کو مسلمان کیا ہے، یہ بڑے ہی پہنچے ہوئے ہیں. ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اللہ ہماری سنتا نہیں، ہم بڑے ہی گناہگار ہیں اور ان کی موڑتا نہیں. ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک جانے کے لیے ان کا وسیلہ بناتی ہیں، ان کو اللہ کے ہاں سفارشی ٹھہراتی ہیں. آسان لفظوں میں یوں کہتی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے نزدیک جانے کے لیے ان کی سیڑھی لگاتی ہیں. معزز دوستو، اسلامی بھائیو، آپ لوگ پیچھے میری باتیں سن کر آئے ہو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے کفار مکہ کا شرک بیان کیا ہے. وہ لوگ بھی یہ کہتے تھے جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ یونس آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ارشاد فرمایا کہ یہ کہتی ہیں یہ ہستیاں اللہ رب العزت کی ہاں ہماری کیا ہیں، سفارشی ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتی ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ ہی زمین میں. سبحانہ و تعالی اما یشرکون, اللہ عز و جل پاک ہے ان کے اس شرک سے. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں, فقط اللہ کے نزدیک جانے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. آگے ارشاد فرمایا, ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون, اللہ عز و جل ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار, بے شک اللہ عز و جل اس قسم کے جھوٹے کفار کو ہدایت نہیں دیتا. پیارے بھائیو, آپ لوگوں نے غور کیا کہ اللہ رب العزت نے اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کو مشرک, جھوٹا, کافر قرار دیا ہے. پیارے بھائیو, کفار مکہ بھی ان حرکتوں کو شرک کا نام نہیں دیتے تھے, وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, بلکہ وہ بھی ان باتوں کو وسیلے کا, سفارش کا, تقرب اللہ کا نام دیتے تھے. اور آج کے کچھ مسلمان بھی بالکل ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ بات ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی کہ کفار مکہ کا شرک اور آج کے کچھ مسلمانوں کا شرک بالکل ایک جیسا ہی ہے. تصورات, عقیدہ دونوں کا بالکل ایک جیسا ہی ہے. اگر فرق ہے تو فقط ناموں کا فرق ہے. انہوں نے کچھ اور نام دیے تھے اور انہوں نے کچھ اور نام دے لیے ہیں, لیکن حقیقت دونوں کی بالکل ایک جیسی ہی ہے. اسی طرح میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو لوگ قبروں کے پاس جا کر جانور ذبح کرتی ہیں, نظر و نیاز دیتی ہیں, گہرمی دیتی ہیں قبروں والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے قربانی کے باب میں, حدیث کا نمبر ہے 1978. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ ایسے شخص کے اوپر لعنت کرے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ذبح کرے. اور جو لوگ یہ کہتی ہیں کہ ہم ذبح کرتے وقت ان کے اوپر بسم اللہ کہتی ہیں, میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا, آپ 100 دفعہ بسم اللہ کہیں, اگر آپ نے وہ جانور, وہ نظر و نیاز, وہ گہرمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نامزد کر دی, کسی اور کی مہر اس کے اوپر مار دی, تو وہ بالکل اسی طرح حرام ہو جائیں گے جس طرح کے خنزیر حرام ہیں. ان کا کھانا بھی بالکل اسی طرح حرام ہو جائے گا جس طرح کے خنازیر کھانا حرام ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر 8 قسم کے جانوروں کو حرام قرار دیا ہے, اور ان میں سے وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر جا کر ذبح کیے جاتے ہیں. ارشاد فرمایا, وما ذبح علی النصب, وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر جا کر ذبح کیے جاتے ہیں, ان کا کھانا بھی بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح کے خنزیر کا کھانا حرام ہے. اب میں اپنے بھائیوں کو ایک دو باتیں عقلاً بھی سمجھانا چاہتا ہوں. اے میرے بھائیوں, آپ لوگ خود تسلیم کرتے ہو کہ وہ لوگ نیک ہیں, اللہ کے دوست ہیں. میرے بھائیوں, جسے اللہ رب العزت اپنا دوست منا لے, جس کی قبر کو اللہ روشن کر دے, جس کو جنت کے اندر محل کی خوشخبری مل جائے, اس کو ہمارے بنائے ہوئے قبوں کی, اگربتیوں کی, ٹیوب لائٹوں کی, چادروں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں, چادر کی ضرورت گھر میں محترمہ کو ہے. اکثر لوگوں کی بیویاں گھروں میں پردہ نہیں کرتی, لیکن بابا جی کی قبر کے اوپر جا کر 500 کی چادر چڑھا دیتی ہیں. میرے بھائیوں, بابا جی کی قبر کے اوپر ویسے 20 من مٹی کی بہت بھاری چادر ہے. چادر کی ضرورت گھر میں محترمہ کو ہے, ان کو پردہ کروائیں. اسی طرح میرے بھائیوں, وہ نظر و نیاز, وہ پیسہ, وہ جانور جو آپ آستانوں پر لا کر ان شیطانی بھیڑیوں کے حوالے کر دیتی ہو, وہ پیسہ, وہ نظر و نیاز, وہ جانور آپ لوگ اپنے محلے میں, اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں کسی فقیر کو, کسی مسکین کو اللہ کے نام پر دے دو تاکہ تمہیں اجر تو مل جائے. وہ شیطانی بھیڑیے مجاور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ آیت نمبر 34 کے اندر یوں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یہ بہت سارے درویش، بہت سارے مجاور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیتی ہیں. اے میرے بھائیوں، یہ لوگ آپ کے مال کے بھی چور ہیں اور آپ کے دین کے بھی دشمن ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ان سے اپنے مال کو بھی محفوظ کر لو اور اپنے دین کو بھی. اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو دوسرے کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کرتی ہیں، میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو ان صالحین کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑے ہی لوگوں کو مسلمان کیا ہے. اے میرے بھائیوں، ان صالحین نے جو محنتیں کی ہیں، جن لوگوں کو بھی مسلمان کیا ہے، جو نیکیاں بھی کی ہیں، کیا ہمارے لیے کی ہیں؟ کیا وہ لوگ قیامت کے دن ہمیں اپنی نیکیاں دے دیں گے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 15 کے اندر یوں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا فلنفسه، جس نے بھی نیک اعمال کیے اس نے اپنے لیے کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا، یا بنتی عملی، اے میری بچی عمل کر، میں قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا. میرے بھائیو، آپ لوگ خود نیک بنے، خود نمازوں کی حفاظت کریں. اکثر لوگ خود تو نماز پڑھتے نہیں ہیں لیکن دوسروں کی محنت پر ان کی بڑی نظر ہوتی ہے. پیارے بھائیو، اب میں آپ لوگوں کے سامنے قبروں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمودات پیش کرنا چاہتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الجنائز میں حدیث کا نمبر ہے 970. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے کہ نہ قبروں کو پختہ کیا جائے، نہ قبروں پر مجاوری کی جائے اور نہ ہی قبروں پر لکھا جائے. اسی طرح سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، کتاب الجنائز میں حدیث کا نمبر ہے 2029. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قبر کی اپنی مٹی کے علاوہ اس پر مزید مٹی نہ ڈالی جائے. اسی طرح مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو بڑی بڑھ چڑھ کر قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں. اسی طرح ان لوگوں کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو لوگ قبروں پر جا کر چراغ جلاتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے کہ نہ ہی قبروں پر عرس قائم کیے جائیں، نہ ہی قبروں پر میلے لگائے جائیں. جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2042. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا، کہ تم میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. تو اے مسلمانوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر پر عرس قائم کرنے سے، میلہ لگانے سے اپنی امت کو منع کر دیا ہے، تو اے مسلمانوں، اس دھرتی پر کون ایسا پیدا ہو گیا ہے جس کی قبر پر ہر سال عرس قائم کیے جائیں، میلے لگائے جائیں؟ تو اے مسلمانوں، اللہ کے رسول کے حکم کو مان کر ان حرکتوں سے باز آ جاؤ. اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الجنائز میں حدیث کا نمبر ہے 979. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی الحیاج الاسدی کو حکم دیا کہ جا، میں تجھے اس مشن پر بھیجتا ہوں جس مشن پر مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، کہ تجھے کوئی تصویر نظر آئے نہ چھوڑ مگر اسے مٹا دے. ولا قبرا مشرفا الا سويته، اور جو قبر بھی تجھے اونچی نظر آئے اسے نہ چھوڑ مگر اسے برابر کر دے. پیارے بھائیو، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اونچی قبروں کو توڑنے والے تھے، لیکن آج کچھ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر جناب علی کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں. امام جریر طبری اور دیگر مورخین کا بیان ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی، جو کہ یمن کا رہنے والا تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوتا ہے. اس یہودی نے سب سے پہلے یہ بدعقیدگی گھڑ کے لوگوں کے اندر عام کر دی کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دھرتی کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا روپ ہے. جناب علی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں. جناب علی کو جہاں پکارا جائے جناب علی پہنچ جاتی ہیں. اسی یہودی ہی نے لوگوں کے اندر یہ بات عام کی کہ نبوت کی اصل حقدار جناب علی تھے، لیکن وحی لانے والے فرشتے جبریل علیہ السلام غلطی سے وحی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گئے۔ اسی یہودی خبیث ہی نے لوگوں کے اندر اس بات کو فروغ دیا کہ خلافت کی اصل حقدار جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن شیخین ابی بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ظلمن خلافت جناب علی سے چھین کر اہل بیت کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کی۔ اسی یہودی خبیث ہی نے لوگوں کے اندر اس بات کو پھیلا دیا کہ قرآن کریم جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے یہ غیر مکمل ہے بلکہ تحریف شدہ ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو اپنے تئیں اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ بالکل اسی یہودی کے نقشے قدم پر چل کر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلو کا شکار ہیں۔ یہ لوگ بھی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی کفریہ عقیدہ لال شہباز قلندر کی درگاہ کے اوپر ایک بینر لٹک رہا ہے کپڑے کا، اس کے اندر یوں لکھا ہوا ہے کہ علی اللہ، نیچے لکھا ہوا ہے علی مرتضیٰ وہ ذات ہیں جن کو عربی میں اللہ کہا جاتا ہے، انگریزی میں گاڈ کہا جاتا ہے، اور ہندی کے اندر بھگوان اور ایشور کہا جاتا ہے، اور اردو میں معبود کہا جاتا ہے۔ اور یہی عقیدہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کچھ لوگوں نے رکھا تھا۔ جب جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی کہ کچھ لوگ ان کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کو گرفتار کروا کے قتل کروایا جو کہ ان کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ میرے بھائیو، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آپ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے، قبروں پر لکھنے سے، قبروں پر عمارتیں بنانے سے اپنی امت کو منع کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر بھی گنبد خضرا بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس بات کا جواب سنیں، یہ جو گنبد خضرا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں اس وقت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کتاب السلام میں حدیث کا نمبر ہے 436۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا، اگر اس بات کا حدشہ نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی کھلے میدان میں ہوتی، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ قبرستان میں ہوتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، جلد نمبر 3 میں، حدیث کا نمبر ہے 7362۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا اور اپنے نبی کی قبر کو محفوظ کر دیا۔ انشاءاللہ قبر نبوی قیامت تک یوں ہی محفوظ رہے گی۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو، یہ گنبد خضرا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گنبد خضرا نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تعمیر کیا گیا ہے، نہ ہی اس کو کسی صحابی نے تعمیر کیا ہے، نہ ہی تابعین نے اور نہ ہی تابع تابعین نے، بلکہ یہ 700 سال بعد جا کر تعمیر ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو مزید تفصیل پڑھنی ہے تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی البدایہ و النہایہ پڑھ لیجئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قبروں پر عمارتیں بنانے کے لیے یہ گنبد خضرا کسی کے لیے دلیل نہیں بن سکتا، ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے حجت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 کے اندر یوں ارشاد فرمایا، وما آتاکم رسول فخذوہم وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کرے تو اسے منع ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے، نہ ہی قبروں پر عمارتیں بنائی جائیں، نہ ہی قبروں کو پختہ کیا جائے، نہ ہی قبروں پر لکھا جائے، اور نہ ہی قبروں پر عرس قائم کیے جائیں، نہ ہی قبروں پر میلے لگائے جائیں، اور نہ ہی قبروں پر مجاوری کی جائے۔ نہ ہی قبروں پر چراغ جلائے جائیں، جیسا کہ آپ لوگ پیچھے ہماری باتیں سن کر آئے ہیں۔ تو ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے، ہیلے اور بہانے اسے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دم بھرتے ہیں، میرے بھائیو جس طرح آپ لوگ اللہ کے رسول کی ذات سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ کے رسول کی بات سے بھی محبت کیجئے، پھر بات بنے گی، ورنہ محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اگر آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور خالص محبت ہے، تو میرے بھائیوں جتنی بھی یہ قبریں جن کے اوپر عمارتیں بنی ہوئی ہیں، جن کے اوپر سونے کے دروازے نصب ہیں، جن کو سنگ مرمر کے پتھروں سے تراشا گیا ہے، میرے بھائیوں ان تمام قبروں کو زمین کے برابر کر دو تاکہ ہمارے ممالک سے شرک ختم ہو، تو اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں۔ میرے بھائیوں ان صالحین کو ان قبوں کی، ان سونے کے دروازوں کی، سنگ مرمر کے پتھروں کی، ان عمارتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ پیسہ فقرا اور مساکین مسلمانوں کو دو جو اس چیز کے مستحق ہیں، تاکہ ان کو رہنے کے لیے چھت نصیب ہو۔ پیارے بھائیوں اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح آج کچھ مسلمانوں نے صالحین کی شان میں غلو کیا ہوا ہے۔ مسلمان اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں پر اس طرح توکل کرتے ہیں جس طرح اللہ پر توکل کرنا چاہیے، غیروں سے اس طرح خوف رکھتے ہیں جس طرح اللہ سے خوف رکھنا چاہیے، غیروں سے اس طرح امیدیں رکھتے ہیں جس طرح مسلمانوں کو اللہ رب العزت سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے، مسلمان غیروں سے اس طرح محبت رکھتے ہیں جس طرح مسلمانوں کو اللہ رب العزت سے محبت رکھنی چاہیے۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں اور وہ ان سے ایسی محبت رکھتی ہے جو محبت ان کو اللہ سے رکھنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو موحدین ہیں، توحید پرست ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں بڑے ہی سخت ہیں۔ مسلمانوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی کو لقب دیا ہوا ہے کہ وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ اے میرے بھائیوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ مشکل کشا کا معنی کیا ہے، جو پوری مخلوق کی مشکلیں حل کرنے والا۔ اے میرے بھائیوں پوری مخلوق کی مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ او قرآن کریم سے سنیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ یونس آیت نمبر 106 اور 107 کے اندر ارشاد فرمایا، ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو، یہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، اگر تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو ظلم قرآن کریم میں کسے کہا گیا ہے؟ ان الشرك لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یعنی شرک ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو کسی مشکل میں مبتلا کرے تو اس مشکل کو ماں سوا اللہ رب العزت کی اور کوئی نہیں دور کر سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ رب العزت کسی کو اپنا فضل عطا کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں مسلمانوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی کو لقب دیا ہوا ہے کہ وہ غوث آدم ہے۔ اے میرے بھائیوں غوث کا معنی کیا ہے؟ جو ہر جگہ، ہر کسی کی، ہر وقت، ہر زبان میں دعا کو، پکار کو سننے والا، آدم کہتے ہیں سب سے بڑا، یعنی غوث آدم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا سننے والا۔ تو اے مسلمانوں سب سے بڑا سننے والا کون ہے؟ او قرآن کریم سے سنو، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النمل آیت نمبر 62 کے اندر ارشاد فرمایا، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے, جب وہ بے قراری میں اسے پکارتا ہے اور اس کی مشکل کو دور کرتا ہے. کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ الہ مع اللہ, کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے, کوئی اور بھی غوثی آدم ہے؟ قلیلا ما تذکرون, تم لوگ بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو, بہت کم ہی توحید کا فہم رکھتے ہو. اسی طرح میرے بھائیوں, مسلمانوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی کو لقب دیا ہوا ہے کہ وہ غریب نواز ہیں. اے میرے بھائیوں, آپ لوگ جانتے ہیں کہ غریب نواز کا معنی کیا ہے؟ جو پوری مخلوق کو نوازنے والا. وہ اے میرے بھائیوں, پوری مخلوق کو نوازنے والا کون ہے؟ آؤ قرآن کریم سے سنو, جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ فاطر آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد فرمایا, یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ ہی کے در کے بیکاری ہو. اسی طرح میرے بھائیوں, مسلمانوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی کو لقب دیا ہوا ہے کہ وہ داتا ہے. اے میرے بھائیوں, آپ لوگ جانتے ہیں کہ داتا کا کیا معنی ہے؟ داتا فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عطا کرنے والا, عزت عطا کرنے والا, ذلت عطا کرنے والا, اولاد عطا کرنے والا, رزق عطا کرنے والا, ملک عطا کرنے والا. تو اے میرے بھائیوں, عطا کرنے والا کون ہے؟ آؤ قرآن کریم سے سنو, جیسا کہ مسلمان دعائیں کرتے ہیں, انک انت الوہاب, اے اللہ آپ ہی عطا کرنے والے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر ارشاد فرمایا, للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء, ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمانوں کی بات جہت اللہ ہی کے لیے ہے, جس طرح چاہے مالک پیدا کرے, یہب لمن یشاء اناثا, جس کو چاہے بیٹی عطا کرے, ویہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہے بیٹے عطا کرے, او یزوجہم ذکرانا واناثا, جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کرے, ویجعل من یشاء عقیما, جس کو چاہے مالک بھانج رکھے اولاد دے ہی نا, انہ علیم قدیر, وہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے سبحانہ وتعالی. اسی طرح میرے بھائیوں, مسلمانوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی کو لقب دیا ہوا ہے کہ وہ گنج بخش ہے, خزانے بخشنے والا ہے. اے میرے بھائیوں, خزانے بخشنے والا پوری مخلوق کو کون ہے؟ کون ہے جو خزانوں کا مالک؟ اللہ رب العزت نے سورۃ المنافقون آیت نمبر 7 کے اندر یوں ارشاد فرمایا, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمانوں کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 کے اندر ارشاد فرمایا, قُلْ لَا أَقُولَ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ, پیارے نبی آپ کہہ دیجئے, اے لوگوں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اے میرے بھائیوں, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں, تو پھر اس دھرتی پر کون ایسا پیدا ہو گیا ہے مخلوق میں جسے گنج بخش کہا جائے؟ تو میرے بھائیوں, کیا پتا چلا مشکل کشا, حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. غوثی آدم دستگیر کون ہے؟ اللہ ہی ہے. غریب نواز کون ہے؟ اللہ ہی ہے. داتا گنج بخش کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے. اے مسلمانوں, یہ صفات خالصا فقط رب ذوالجلال ہی کے لیے ہیں. اللہ رب العزت نے کسی اور کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی. سچ فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ النجم آیت نمبر 23 کے اندر, ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ارشاد فرمایا یہ تو چند نام ہیں جو تم اور تمہارے بزرگوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو کسی کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی. یہ لوگ تو بس گمان کی پیروی کر رہے ہیں، سنی سنائی باتوں کی پیروی کر رہے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا کارساز مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف آیت نمبر 102 کے اندر یوں ارشاد فرمایا، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. ارشاد فرمایا کہ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں، انہوں نے مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے. تو اے مسلمانوں، فقط اللہ رب العزت ہی کو اپنا کارساز بناؤ اور یوں کہا کرو، یا اللہ مدد. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کو گمراہ قرار دیا ہے جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کو مدد کے لیے پکارتی ہیں، جیسا کہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر ارشاد فرمایا، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارے جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے، وہ تو ان کی دعاؤں سے ہے ہی غافل. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو یہ سارے کے سارے ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادات کا انکار کر دیں گے. محشر کے میدان میں تمام کی تمام مخلوق، جن جن کی بھی عبادت اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دنیا میں لوگ کرتے رہے ہیں، وہ سب کے سب قیامت کے دن ان عبادات کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، اے عیسیٰ، کیا تو نے ان عیسائیوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا لے؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، قال سبحانك، اے اللہ آپ پاک ہیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیوں کہوں جس کا مجھے حق ہی حاصل نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، دیگر صالحین بھی ان عبادات کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے. جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جائے گا، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپ کو مشکل کشا حاجت روا مانے؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے، کہہ دیں گے، اللہ، میں نے تو کسی سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر مجھے مشکل کشا حاجت روا ماننا. تم میری جھوٹی محبت کی آڑ میں جناب شیخین ابی بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دینا، ام المؤمنین عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن کے اوپر کیچڑ اچھالنا، جناب علی ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے. اسی طرح جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جائے گا، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپ کے نام کی نظر و نیاز دیں، آپ کے نام کی سبیلیں لگائیں، لوگ آپ کی جھوٹی محبت کی آڑ میں اپنے اوپر تشدد کریں؟ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جائے گا، کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپ کو غوثِ اعظم سب سے بڑا سننے والا مانے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر آپ کے نام کی گہرمی دیں۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ اسی طرح جناب علی حجویری سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپ کو داتا مانے، لوگ کرسی حاصل کرنے کے لیے آپ کی قبر کو گلاب کے عرق سے غسلتے، جناب علی حجویری رحمت اللہ علیہ ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ اسی طرح جناب معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر آپ کو غریب نواز مانے، جناب معین الدین چشتی ان باتوں کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تمام کی تمام مخلوق قیامت کے دن جن جن کی بھی عبادت اللہ رب العزت کو چھوڑ کر لوگ کرتے رہے ہیں، وہ سب کے سب محشر کے میدان میں ان عبادات کا انکار کر دیں گے اور ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ پیارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں کہ جب ان لوگوں سے کہا جائے جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، کہ بھائیوں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، تو آگے سے جھٹ کر یہ جواب دیتی ہیں کہ تم لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو مدد کے لیے کہتے ہو، کسی سے پیسے ادھارے لے لیے، کسی سے گاڑی لے لی۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مدد ہے جس پر وہ دینے والا قادر ہے اور زندہ سامنے موجود ہے، بلکہ یہ وہ تعاون ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ مگر قبر والوں کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے نبی آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، سورۃ فاطر آیت نمبر 22۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 56 اور 57 کے اندر یوں ارشاد فرمایا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگوں، جن جن کو بھی تم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر پکارتی ہو اپنے گمان باطل میں، یہ تم سے کسی مشکل کو دور نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، ارشاد فرمایا جن کو یہ لوگ پکارتی ہیں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر، یہ بیچارے خود اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور اس کی رحمت کے محتاج ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتی ہیں، بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورۃ فاطر آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر یوں ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتی ہیں وہ ایک کھجور کے گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، ارشاد فرمایا کہ تم ان کو پکارو یہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتے، اگر بالفرض سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے، ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ اے میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے غور کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کے عقیدے کو شرک قرار دیا ہے جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ آیتیں تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی. نہیں میرے بھائیو، یہ غلط فہمی ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 194 کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتی ہیں وہ تمہاری طرح بندے ہی ہیں. اقوام سابقہ فرشتوں کو، جنات کو، انبیاء کو، صالحین کو پکارتے تھے. جیسا کہ میرے بھائیوں آپ لوگ پیچھے تفصیل کے ساتھ ہماری گفتگو سن چکے ہو. پیارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے وہ جائز وسیلے بیان کرنا چاہتا ہوں جن کے اختیار کرنے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں التجائیں قبول فرماتا ہے. کیونکہ آج کل کچھ پیٹ کے پجاری مولوی وسیلے کی آڑ میں لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھیلتی ہیں، لوگوں کے سامنے غلط غلط مثالیں بیان کرتے ہیں کہ چھت پر چڑھنا ہے تو سیڑھی لگاؤ، اگر آفیسر کو ملنا ہے تو پہلے چپڑاسی کو ملو. انہی چکروں میں ڈال کر لوگوں کو قبر پرستی کے شرک میں مبتلا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کرتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے سورۃ غافر آیت نمبر 60 کے اندر یوں ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے، مجھ سے دعائیں کرنے سے تکبر کرتی ہیں، میں ایسے لوگوں کو رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ ہی سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. لیکن یہ پیٹ کے پجاری مولوی لوگوں کو یہ باور کرواتی ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری ڈائریکٹ دعا نہیں سنتا بلکہ وسیلے اختیار کرنے چاہیے. پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے وہ جائز وسیلے بیان کروں گا جن کے اختیار کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. میرے بھائیوں، وہ پہلی چیز کیا ہے جس کے اختیار کرنے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعائیں التجائیں قبول فرماتا ہے؟ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے پکاریں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 کے اندر ارشاد فرمایا، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، کہ اللہ کی اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں کرو، التجائیں کرو. میرے بھائیوں، ہمیں اس طرح کہنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو پکارتے تھے، اللہم یا حی یا قیوم، اے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہر چیز کے تھامنے والے، میری دعا کو قبول فرما. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو یوں پکاریں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء. اسی طرح میرے بھائیوں، اپنے رب کو یوں پکاریں، یا رحمان یا رحیم، اے رحم کرنے والے میرے اوپر رحم کر، یا رازق، اے رزق عطا کرنے والے مجھے رزق دے، یا غفور، اے معاف کرنے والے مجھے بخش دے. اسی طرح میرے بھائیوں، یوں اللہ عزوجل کو پکاریں، اللہم انک انت الوہاب، اے اللہ آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، مجھے رزق عطا کر، مجھے عزت عطا کر، مجھے اپنی رحمت عطا کر، دنیا اور آخرت میں مجھے اولاد عطا کر. آپ یوں کہیں میرے بھائیوں، اللہم انک انت الودود، اے اللہ آپ محبت کرنے والے ہیں، مجھ سے محبت کر. اسی طرح میرے بھائیوں، یوں رب ذوالجلال سے دعا کریں، اللہم انک انت السمیع الدعاء، اے اللہ آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں، میری دعا کو قبول فرما. یہ ایک چیز ہو گئی میرے بھائیوں. اب دوسری چیز کیا ہے؟ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ نیک عمل جو خالصاً فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے کرتے ہیں، ان نیک عملوں کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے، کتاب احادیث الانبیاء حدیث کا نمبر ہے 680، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر تین نوجوان تھے، وہ ایک غار کے اندر چلے گئے، غار کے سامنے بہت بھاری چٹان گر گئی، غار سے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان نیک عملوں کا وسیلہ پیش کریں جو نیک اعمال ہم نے خالصاً فقط اللہ ہی کے لیے کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انہوں نے اپنے نیک عملوں کا وسیلہ بنا کر اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے انہیں اس مشکل سے نجات دے دی۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ تعلیماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے، تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم وہ نیک عمل جو خالصاً فقط اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، ان نیک عملوں کا وسیلہ بنا کر اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، التجائیں کریں، جیسا کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، والدین کی خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ بنائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے۔ آپ یوں کہیں، اے اللہ، میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، تو میری دعا کو قبول فرما۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کثرت سے اللہ رب العزت کے لیے سجدے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان اللہ رب العزت کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم رکوع کے اندر کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور سجدے کی حالت میں کثرت سے اللہ رب العزت سے دعائیں کرو۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے، بے شک اللہ رب العزت کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ رب العزت کی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی میرے بھائیوں، اب تیسری چیز کیا ہے کہ ہم کسی نیک آدمی کو، پرہیزگار کو، متقی کو دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ زندہ ہو، عقیدہ توحید اس کا صحیح ہو۔ جیسا کہ میرے بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، باب الاستسقاء، حدیث کا نمبر ہے 955۔ جب ان کے دورہ خلافت میں ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا کرنے کے لیے کہا تھا، جو اس وقت زندہ تھے، صحابہ میں بزرگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جناب عمر نے ان سے دعا کرنے کے لیے کہا تھا۔ میرے بھائیوں، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کی پیروی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ تمہارے لیے میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ جو میرے بعد آئیں گے، ان کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنا۔ تو میرے بھائیوں، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں جن کی پیروی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جناب عمر کا یہ اسوہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم کسی نیک آدمی کو، پرہیزگار کو، متقی کو دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ زندہ ہو، عقیدہ توحید اس کا صحیح ہو۔ جیسا کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت زندہ تھے، صحابہ میں بزرگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں کی یہاں توجہ چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت مدینے میں صحابہ کرام کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود تھی، لیکن وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہ گئے دعا کرنے کے لیے۔ آپ کی قبر پر جا کر انہوں نے آپ کی ذات کے وسیلے سے اللہ کو نہ پکارا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے کہ کسی کی موت کے بعد اس کی قبر پر جا کر اس کی ذات کے وسیلے سے اللہ کو پکارا جائے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کی موت کے بعد اس کی قبر پر جا کر اس کی ذات کے وسیلے سے اللہ کو پکارنا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ضرور ایسا کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ وہ لوگ جناب عباس کے پاس گئے جو اس وقت زندہ تھے، صحابہ میں بزرگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان سے دعا کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے دعا کی، اللہ رب العزت نے بارش نازل فرمائی۔ یہ تین چیزیں ہو گئی میرے بھائیوں۔ نمبر ایک، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے پکاریں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ہم وہ نیک اعمال جو خالصا فقط اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، ان نیک عملوں کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ تیسری چیز کیا ہے کہ ہم کسی نیک آدمی کو، پرہیزگار کو، متقی کو دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ زندہ ہو، عقیدہ توحید اس کا صحیح ہو۔ مگر ان جائز وسیلوں کے علاوہ جو وسیلے کچھ پیٹ کے پجاری مولویوں نے گھڑ گھڑ کے لوگوں کے اندر پھیلائے ہوئے ہیں کہ قبروں والوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارا جائے، ان کی قبروں پر عمارتیں بنائی جائیں، اگر بتیاں جلائی جائیں، ان کی قبروں پر چادریں چڑھائی جائیں، ان کی قبروں کے پاس جا کر جانور ذبح کیے جائیں، نظر و نیاز دی جائے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ تو کفر ہے، شرک ہے، حرام ہے اسلام کے اندر۔ ایسا کرنے کے لیے نہ تو اللہ رب العزت نے کوئی سند نازل کی ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى آیت نمبر 21 کے اندر، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جو ان کے لیے شریعت سازی کرتی ہے، جس شریعت کے لیے اللہ رب العزت نے تو کوئی سند نازل نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے تو کسی سے نہیں کہا کہ تم قبروں والوں کے وسیلے سے مجھے پکارو، تم قبروں کے اوپر عمارتیں بناؤ، تم قبروں کے پاس جا کر جانور ذبح کرو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کی سیڑھی لگاؤ، ان کی ذات کا وسیلہ بناؤ، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم اپنی امت کو دی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو اپنے مسلمان بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ مسلمان پانچ وقت نمازوں کے اندر مباشرتاً بغیر کسی قبر والے کے وسیلے سے ڈائریکٹ اپنے رب کو پکارتی ہیں۔ مسلمان نماز کی حالت میں یہ کہتی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتی ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اس بات کی تعلیم دی کہ اے لڑکے، جب بھی پکار تو اللہ ہی کو پکار، اور جب بھی پناہ طلب کر تو اللہ ہی سے طلب کر۔ اور میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی کہے کہ صالحین کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے، مردوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارنا یہ جائز ہے، تو میرے بھائیوں آپ لوگ اس سے دلیل طلب کریں۔ میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ سورۃ یونس آیت نمبر 62 جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ رب العزت کے اس فرمان کو دلیل بنا کر خوب لوگوں کو قبر پرستی کے شرک میں مبتلا کرتی ہیں، لوگوں کو یہ باور کراتی ہیں، دیکھو اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں اولیاء اللہ کے بارے میں تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انہیں کوئی خوف کوئی غم نہ ہوگا، تو پھر کس طرح اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر جانور ذبح کرنا، نظر و نیاز دینا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کی قبروں پر عمارتیں بنانا، ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کو پکارنا، کیسے یہ باتیں شرک ہو سکتی ہیں؟ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اس آیت کریمہ میں تو اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کو خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ ہی آخرت میں ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے تمام اولیاء پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور جو وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو روشن کر دے، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ تو نہیں ارشاد فرمایا کہ تم اولیاء اللہ کے وسیلے سے مجھے پکارو، ان کی قبروں پر جا کر جانور ذبح کرو، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نظر و نیاز دو، یہ عقیدے تم نے کہاں سے لے لیے؟ ہات برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ اپنے دعووں میں سچی ہو تو دلیل پیش کرو۔ اور میں یہاں اپنے بھولے بھالے مسلمان بھائیوں کو ایک اور نقطہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کلمہ ولی عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دوست۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کی ایک نہ ایک ضد ہوتی ہے، جیسا کہ دھوپ کی ضد ہے سایہ، ٹھنڈے کی گرم، اندھیرے کی روشنی، اور دوست کی ضد ہے دشمن۔ میرے بھائیوں، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ فقط وہی لوگ ہی اللہ رب العزت کے دوست ہیں جن کی قبروں پر عمارتیں بنی ہوئی ہیں یا جن کو لوگ اپنا پیر مانتے ہیں، تو میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر دیگر مسلمان بھی اللہ رب العزت کے دوست نہیں ہیں تو کیا وہ لوگ اللہ رب العزت کے دشمن ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سورۃ یونس آیت نمبر 63 میں آگے ارشاد فرمایا اولیاء اللہ کے بارے میں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھو، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اللہ رب العزت کی حدود کی حفاظت کرنے والا، اللہ رب العزت کا ولی ہے۔ ہاں، درجات میں فرق ہے، جو جتنی کوشش کرے گا اس کا درجہ اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا ہی بلند ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کہاں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی صفات میں صفت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 7 مقامات پر ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ سورۃ طہٰ میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی آئی، اللہ کے رسول نے اس سے 2 سوال کیے، پہلا سوال اين اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے عرض کی اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ میرے بھائیوں، کیا پتہ چلا، جو بندہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے وہی مومن ہے۔ الحمدللہ، ہم قرآن حدیث کے ماننے والوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارا رب اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے، اور کس طرح مستوی ہے ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، وہ کیفیت مجہول ہے، بس ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ہمارا رب اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کے کمال اور جلال کے لائق ہے وہ اسی طرح اپنے عرش پر مستوی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو عقیدہ لوگوں کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے قریب ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہونا، اپنی مخلوق کے قریب ہونا کس معنی میں ہے؟ کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اپنی مخلوق کے قریب ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے علم نے، اس کی قدرت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، چاہے کوئی چیز آسمانوں میں ہو یا زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو یا سمندروں کی تہ میں ہو یا پہاڑوں کے اوپر ہو یا پہاڑوں کے نیچے ہو، ہر چیز اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کے علم سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں، یعنی اس کے علم اور اس کی قدرت میں ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ جو عقیدہ لوگوں کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے اور سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے۔ پیارے بھائیوں، میں یہاں ایک بات کی اور بھی تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنی مخلوق کے قریب ہونا، اپنی مخلوق کے ساتھ ہونا دو طرح سے ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اپنی ساری مخلوق کے ساتھ ہے، اپنی ساری مخلوق کے قریب ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی تائید کے اعتبار سے، اپنی مدد کے اعتبار سے، اپنی رحمت کے اعتبار سے اپنے محسنین، اپنے متقین، اپنے صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع المتقین۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اے میرے بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو مزید تفصیل پڑھنی ہے تو ایک کتاب ہے توحید خالص، شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر 150 احادیث ذکر کی ہیں، جن کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے، اور دلائل کے ساتھ شیخ رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے غائب کا جاننے والا کون ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صفت خالصاً فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جو غائب کا جاننے والا ہے، ما سوا اللہ رب العزت کے اور کوئی غائب نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 کے اندر ارشاد فرمایا، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب۔ پیارے نبی، آپ کہہ دیجئے، اے لوگوں، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی چیز کے متعلق سوال کیا جاتا، اگر اللہ کے رسول کو اس بات کا علم نہ ہوتا تو اللہ کے نبی خاموش رہتے اور وحی کا انتظار کرتے۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ النجم کے اندر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ارشاد فرمایا کہ میرے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بات بھی کرتی ہیں ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو بندہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غائب جانتے تھے، اس بندے نے اللہ رب العزت کے اوپر بہتان لگایا، کیونکہ اللہ رب العزت سورۃ النمل آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله۔ پیارے نبی، آپ کہہ دیجئے، نہ کوئی آسمانوں میں، نہ کوئی زمین پر، ما سوا اللہ رب العزت کے کوئی غائب نہیں جانتا۔ وما يشعرون، یہ بیچارے تو اتنا تک نہیں جانتے، ایان یبعثون، کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات پر ایمان رکھو کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جو غائب کا جاننے والا ہے، ما سوا اللہ رب العزت کے اور کوئی بھی غیب نہیں جانتا. پیارے بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو مزید تفصیل پڑھنی ہے تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 پڑھ لیجئے. اس لیے میرے بھائیوں، ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی غائب نہیں جانتا. پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہر جگہ دیکھنے اور سننے والا کون ہے. میرے بھائیوں، یہ صفات خالصاً فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں. اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہو کر پوری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، پوری مخلوق کی پکاریں سن رہا ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، وہاں انہوں نے کس کو پکارا اور کس نے ان کی پکار کو وہاں سنا اور ان کی وہاں مشکل کشائی کی، حاجت روائی کی، کس نے ان کی وہاں دستگیری کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، کہ انہوں نے اندھیروں میں پکارا، اے اللہ، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ ہی معبود برحق ہیں، آپ کے سوا کوئی غوث آدم نہیں جو میری پکار کو یہاں سنے، آپ کے سوا کوئی یہاں مشکل کشا نہیں جو میری مشکل کشائی کرے یہاں، آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں جو میری یہاں حاجت روائی کرے، آپ کے سوا کوئی دستگیر نہیں جو میری دستگیری کرے یہاں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا اور ان کو اس مشکل سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ہر موحد کو، ہر توحید پرست کو نجات دیتی ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کتاب الجہاد میں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جنگ احزاب کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھے دشمنوں کے احوال کی خبر لا کر دیتا ہے. حذیفہ ابن یمان کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا، اے حذیفہ، اٹھو جاؤ اور جا کر مجھے دشمنوں کے احوال کی خبر لا کر دو. حذیفہ کہتے ہیں، سردی کی رات تھی، میں گیا، میں نے جا کر دشمنوں کے احوال کی خبر لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر ان لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہے جو لوگ یہ بد عقیدگی رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں اور مخلوق کے لیے بھی حاضر اور ناظر کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں. اے میرے بھائیوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہوتے تو اللہ کے رسول نے کیوں اپنے صحابی کو بھیجا کہ اے حذیفہ، جاؤ، جا کر مجھے دشمنوں کی احوال کی خبر لا کر دو. اے میرے بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو مزید تفصیل پڑھنی ہے تو سورہ آل عمران آیت نمبر 44 پڑھ لیجئے، اسی طرح سورۃ یوسف آیت نمبر 102 پڑھ لیجئے، اسی طرح سورۃ القصص آیت نمبر 44 45 اور 46 پڑھ لیجئے. اے میرے بھائیوں، اس بات پر ایمان رکھو کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہو کر پوری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، پوری مخلوق کی پکاریں سن رہا ہے. پیارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے. میرے بھائیوں، یہ صفت خالصاً فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جو حی لا یموت ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جسے کبھی موت نہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی آپ کے رب کی بابرکت ذات ہے، وہی باقی رہے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورت زمر آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان سب کو موت آنی ہے۔ اسی طرح کا بیان میرے بھائیوں سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کے اندر بھی ہے۔ اور میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ شہداء کی زندگی کی آڑ میں اور لوگوں کے لیے بھی زندگییں ثابت کرتی ہیں اور لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر شہداء کی زندگی کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ ایک آیت سورۃ البقرہ میں ہے اور ایک آیت سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 کے اندر ارشاد فرمایا
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
میرے بھائیو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا کہ اللہ کے رسول شہداء کی زندگی سے کیا مراد ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ کی عرش کے نیچے کچھ قندیلیں لٹک رہی ہیں جہاں شہداء کی روحیں بسیرا کرتی ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں رزق پاتی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے سورۃ یاسین کے اندر ایک موحد کا قصہ بیان کیا ہے کہ جب اس کی قوم والوں نے اسے شہید کر دیا تو اس کی روح کو کیا حکم ہوا، قیل ادخل الجنہ، کہ جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو میرے بھائیوں کیا پتا چلا کہ شہداء کو جو زندگی حاصل ہے وہ جنت کے اندر ہے، جنت کے اندر ان کی روحوں کو رزق مل رہا ہے، نہ کہ وہ دنیا میں گھوم پھر رہی ہیں تصرفات کر رہی ہیں جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی بدعقیدگی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جو حی لا یموت ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جسے کبھی موت نہیں، سبحانہ و تعالی۔ پیارے بھائیوں اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ شبہات کا ازالہ چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، ایک حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے کے مقابلے پر دنیا میں رغبت کرو گے۔ میرے بھائیوں اس حدیث کی آڑ میں لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا اندیشہ نہیں ہے، پھر یہ امت کیسے شرک کر سکتی ہے، اور خوب لوگوں کو اس حدیث کی آڑ میں قبر پرستی کے شرک میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس حدیث کی وہ شرح بیان کرتا ہوں جو اس حدیث کی شرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں قولہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا ای علی مجموعکم لان ذلک قد وقع من البعض، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا ڈر نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت مجموعی طور پر شرک نہیں کرے گی، کیونکہ امت مسلمہ میں سے بعض افراد کی جانب سے شرک کا وقوع ہوا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ نے عمدہ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 157 کے اندر بھی یہی اس حدیث کی شرح بیان کی ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام شرک نہیں کریں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی بات کے اولین مخاطب آپ کے صحابہ کرام ہی تھے۔ اور یہی بات حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بھی بیان کی ہے، وہ کہتی ہیں وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُشْرِكُونَ بَعْدَهُ فَكَانَ كَذَلِكَ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے. اور اسی طرح ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا. اس کے علاوہ میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور احادیث مروی ہیں جن کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ لوگ شرک کا ارتکاب کریں گے اور کر رہے ہیں. جیسا کہ ترمذی کے اندر حدیث ہے, کتاب الفتن میں حدیث کا نمبر ہے 2224. صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبد الاوثان, کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں سے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ جا کر نہ مل جائیں اور بت پرستی اختیار نہ کر لیں. اسی طرح میرے بھائیوں, صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے, ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, کہ تم اپنے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے, بالکل ان کے برابر ہو جاؤ گے. اگر ان میں سے کوئی کسی سانڈے کے سوراخ میں گیا تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے. قالوا اليهود والنصارى, اللہ کے رسول سے کہا گیا, اے اللہ کے نبی, کیا اگلے لوگوں سے آپ کی مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ قال فمن, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اور کون مراد ہو سکتی ہیں. میرے بھائیوں, یہودی اور عیسائی قبر پرستی کے شرک میں مبتلا تھے, جیسا کہ آپ لوگ تفصیل سے پیچھے سن چکے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں, آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو صالحین کی قبروں کی عبادت کر رہے ہیں, لیکن مسلمان ان باتوں کو شرک نہیں سمجھتے. یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو کیا, اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا اور دیگر صالحین کی شان میں غلو کیا. عیسائیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم, یقینا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہے. اور مسلمانوں کے اندر بھی ایک شاعر اٹھا, اس نے کہہ دیا, وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر, اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, اعوذ باللہ من ذالک, نبی کو اللہ بنا دیا اور اللہ کو نبی بنا دیا. اور ایک نے کہا, حقیقت میں دیکھا تو خواجہ خدا ہے, ہمیں در خواجہ پہ سجدے روا ہیں. اور ایک نے کہا, چاچڑ ونگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ, ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ, اعوذ باللہ من ھذا الکفر و من ھذا الضلال. اور کچھ لوگوں نے عیسائیوں کی طرح یہ کفریہ نعرہ بلند کیا, نعرہ الہی یا علی. میرے بھائیوں, اب آپ لوگ خود سن لیجئے کہ کس طرح ان لوگوں نے جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ معبود اللہ قرار دیا ہے. ہم کہتے ہیں, اگر یہ کفر نہیں, یہ شرک نہیں, تو پھر ہم نہیں جانتے کہ کفر کیا ہے, شرک کیا ہے, کیا مشرکین کے سنگ ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, یہودی اور عیسائی اپنے اپنے علماء اور مشائخ کی اندھی تقلید میں مبتلا تھے, اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے اماموں اور پیروں کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموزات کو رد کر دیتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح میرے بھائیوں, دوسرا شبہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اس بدعقیدگی کا شکار ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہو گئی تھی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العزت کو پکارا تھا اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی.
میرے بھائیو یہ حدیث موضوع ہے من گھڑت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی بلکہ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ میرے بھائیو اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید ابن اسلم، جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ موضوع روایت کرنے والا راوی ہے۔ میرے بھائیو آدم علیہ السلام نے جو کلمات کہے تھے جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 کے اندر وارد ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ امام ابن کثیر فرماتی ہیں یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام نے کی تھی اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی طرح میرے بھائیوں لوگوں کے اندر ایک اور بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں یہ ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی اصل نہیں بلکہ یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو لام یلد ہے ولم یولد ہے، نہ وہ کسی سے نکلا اور نہ کوئی اس سے نکلا۔ یہ بات بھی میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں لوگوں کے اندر ایک اور بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو اس کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ یہ بات بھی میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بات قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے، اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 کے اندر یوں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یعنی ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ ہم فقط اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں خالصاً۔ یعنی بھائیو اب جو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں جادو، کہانت اور نجومیت۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کے اندر جادو کو کفر قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو جادو کرتی ہیں یا جادو کرواتی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں طبرانی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جادو کرے یا جادو کروائے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں جادو ان 7 گناہوں میں سے ایک ہے جو انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر وارد ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں جادوگر کی سزا جو حدیث میں مروی ہے کہ تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 51 کے اندر یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جبت سے مراد جادو ہے، اور جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ طاغوت سے یہاں مراد کاہن ہے جس پر شیطان اترا کرتا تھا، اور ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا۔ اور ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ جادوگر کی سزا جو حدیث میں مروی ہے کہ تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ جادوگر جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کافر ہے، اس کی شیطانی حرکتوں کو اور شعبدہ بازیوں کو دیکھ کر کچھ لوگ اسے اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں جادو کی کمائی حرام اور خبیث ہے، جاہل ظالم اور کمزور ایمان والے لوگ جادو کے عمل کے لیے جادوگروں کا رخ کرتے ہیں اور جادو کے ذریعے لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جادو کے علاج کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہی من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ البتہ قرآن کریم کی آیات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو دعائیں مروی ہیں ان سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہاں ایک نقطے پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جب جادو کا علاج کروانے کے لیے کسی علاج کرنے والے کے پاس جاتے ہیں تو ان کو یہ پہچان نہیں ہوتی کہ یہ علاج کرنے والا قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والا ہے یا جادوگر ہے۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو آپ لوگ اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ اگر علاج کرنے والا آپ سے یہ کہتا ہے کہ مریض کے والد کا نام کیا ہے، اس کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کے گھر کی چوکھٹ کس طرف ہے، کوئی بال مجھے لا کر دو، کوئی رومال مجھے لا کر دو، یا چادر کا ٹکڑا لا کر دو، یا بخور کا دھواں دو، یا مرغا ذبح کر کے مرغے کو فلاں جگہ میں پھینک دو، یا بکرا ذبح کر کے بکرے کے سر کو جنگل میں پھینک دو، یا وہ میرے بھائیوں آپ لوگ دیکھیں کہ اپنے ہونٹوں کے اندر پھسر پھسر کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ طلسم پڑتا ہے اور شیاطین اور جنات سے علاج کر رہا ہے، جادو کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، وہ جادوگر ہے، شیطان ہے، کافر ہے، اس سے بچ کر رہو۔ اور میں ایسے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ بھی اس جادو جیسے کفر میں مبتلا ہیں، چاہے وہ جادو کرنے والے ہیں یا جادو کروانے والے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العزت کے حضور سچی اور خالص توبہ کریں اس جادو جیسے کفر سے۔ اور جہاں تک میرے بھائیوں کاہن اور نجومی کا تعلق ہے تو یہ دونوں اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کے مرتکب ہیں، کیونکہ یہ دونوں غیب کے علم کے دعوے دار ہیں، جبکہ غیب کا علم اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ سورۃ النمل آیت نمبر 65 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن یہ کفر اکبر کے مرتکب لوگ سادہ اور بھولے بالے لوگوں کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا مال بٹورنے کے لیے انہیں بیوقوف بناتے ہیں، اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بہت سے وسائل استعمال کرتی ہیں، مثلا ریت پر لکیریں کھینچنا، یا لوگوں کے ہاتھ دیکھنا، یا پیالی یا شیشو میں مختلف کلمات لکھنا، اور کبھی ایک بار ان کی بات سچ نکل بھی آئے تو 99 بار جھوٹ سامنے آتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جن لوگوں کی عقل پر شرک کا پردہ پڑ جاتا ہے ان لوگوں کو ان ٹھگوں کا وہ ایک بار کا سچ ہی یاد رہتا ہے، 99 بار کے جھوٹ پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ چنانچہ اپنے مستقبل کے احوال معلوم کرنے کے لیے، شادی یا تجارت کے تعلق سے خیر اور شر کا پتہ لگانے کے لیے، یا اپنی گمشدہ چیز کی تلاش وغیرہ کے لیے ان کا رخ کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان کاہنوں کے پاس جانے والے شخص کا کیا حکم ہے؟ تو میرے بھائیوں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کاہنوں کے پاس جانے والا شخص ان کی باتوں کو سچ مانتا ہے تو وہ کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ اس بات کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ مسند احمد کے اندر مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا، جا کر ان سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا، پھر ان کی بات کی تصدیق کی، تو یقیناً اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن و سنت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، اگر کاہنوں کے پاس جانے والا شخص ان کی تصدیق نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے بارے میں علم غیب جاننے کا عقیدہ رکھتا ہے، بلکہ فقط تجربے کے طور پر جاتا ہے، تو ایسا انسان کافر تو نہ ہوگا لیکن اتنا بڑا گناہگار ہوگا کہ اس کی 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اور اس بات کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا، جا کر اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا، تو اس کی 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی۔ پیارے بھائیوں، کہانت اور نجومیت کے تعلق سے آپ لوگ ایک بات اور بھی جان لیجئے کہ آج کل پاکستان کیوں ٹی وی کے اوپر ایک صاحب استخارہ کی آڑ میں کہانت اور نجومیت کرتے ہیں اور لوگوں کو غیب کی خبریں دینے کے دعوے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ استخارہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسی کوئی تعلیم اپنی امت کو نہیں دی کہ ایک آدمی بیٹھ کر لاکھوں لوگوں کے لیے استخارہ کرے، بلکہ میرے بھائیو، یہ شخص کاہن ہے، نجومی ہے، جو استخارہ کی آڑ میں کہانت اور نجومیت کر رہا ہے اور لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس سے ہوشیار ہو جاؤ۔ پیارے بھائیو، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تعویذات کی حقیقت۔ کچھ لوگ اپنے گلوں میں یا اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذات لٹکاتی ہیں، ہاتھوں پر سکھوں کی طرح کڑے پہنتی ہیں، کانوں میں بھیل اور بنگیوں کی طرح مندریاں پہنتی ہیں، اپنے بازوؤں پر بخار کے لیے دھاگے باندھتی ہیں، گھروں اور گاڑیوں میں ہرے ہرے اور کالے کالے کپڑے لٹکاتی ہیں، اسی طرح کچھ لوگ امام ضامن باندھتی ہیں، اسی طرح کچھ لوگ اپنی انگلیوں میں چھلے پہنتی ہیں، یہ فلاں درگاہ سے چھلا لا کر پہنا ہے، اور کچھ لوگ مختلف نگینوں والی انگوٹھیاں پہنتی ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصانات سے بچنے کے لیے، اسی طرح کچھ لوگ جانوروں کے گلوں میں لکڑی کے گٹ بنا کر ڈال دیتی ہیں یا جانوروں کے گلوں میں جوتے لٹکا دیتی ہیں نظر سے بچنے کے لیے، اسی طرح کچھ لوگ اپنے گھروں کی چوکھٹ میں جوتے لٹکاتی ہیں، اسی طرح میرے بھائیوں، کچھ لوگ اپنے ہاتھوں پر یا ٹخنوں کے ساتھ مڑکے یا سپیاں باندھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس قسم کے تعویذات پہنتی ہیں جن کے اندر مختلف گنتی کے عدد لکھے ہوتے ہیں، یا فرشتوں سے مدد مانگی جاتی ہے، یا شیاطین یا جنوں سے مدد مانگی جاتی ہے، جو کہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اسی لیے تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عام ہے، آپ علیہ السلام نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ یہ تعویذ قرآن پر مبنی ہے اور یہ غیر قرآن پر مبنی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے ہر قسم کے تعویذات سے اپنی امت کو منع کیا ہے۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو گلے میں لٹکانے کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، قرآن کریم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس معنی میں قرآن کریم ہمارے لیے شفا ہے۔ اکثر لوگ قرآن کریم کے حکم کو تو مانتے نہیں، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، نماز تو پڑھتے نہیں، لیکن لکھ لکھ کر اپنے گلوں میں لٹکا لیتی ہیں، یہ عجیب اصول ہے۔ اور کچھ لوگ قرآن کریم کو گلے میں لٹکا کر لیٹرین کے اندر چلے جاتی ہیں، اس طرح تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی توہین لازم آتی ہے، اس لیے ان حرکتوں سے توبہ کرو۔ پیارے بھائیوں، تعویذات کے تعلق سے یہ بات آپ لوگ اچھی طرح جان لیجئے کہ اگر تعویذات لٹکانے والا شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے علاوہ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، تو ایسا انسان شرک اکبر کا مرتکب ہے، اور اگر وہ ان چیزوں کو فقط نفع یا نقصان کے اسباب میں سے قرار دیتا ہے، تو چونکہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو نفع یا نقصان کے اسباب میں سے قرار نہیں دیا، چنانچہ وہ ایسا مشرک ہوگا جو شرک اصغر میں مبتلا ہے۔ پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کی قسم اٹھانے کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، قسم جو ہے یہ عظمت کی ایک نوع ہے جو کہ فقط اللہ رب العزت ہی کا حق ہے، مگر ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ کتنے ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان مرد اور خواتین اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کی قسم اٹھاتی ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے باپ کی قسم، ماں کی قسم، اولاد کی قسم، مرشد کی قسم، علی کی قسم، حسین کی قسم، نبی کی قسم، دودھ کی قسم، رزق کی قسم، کوئی کہتا ہے میرے سامنے نعمت پڑی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے امانت کی قسم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے کہہ دیا کعبے کی قسم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یوں کہو کہ کعبے کے رب کی قسم۔ اسی طرح میرے بھائیو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی قسم اٹھائے وہ اللہ کی اٹھائے ورنہ خاموش رہے۔ اسی طرح میرے بھائیو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم اٹھا لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ وہ فوراً لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ پیارے بھائیو اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اندھی تقلید۔ آج اس اندھی تقلید کا فتنہ بھی مسلمانوں کے اندر عام ہو چکا ہے۔ مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے سامنے اپنے اماموں اور پیروں کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ تقلید کی تعریف کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، یہی اندھی تقلید ہے۔ اور میرے بھائیوں تقلید کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد جا کر ہوتی ہے، جیسا کہ ابن قیم جودی رحمت اللہ علیہ نے الام الموقعین کے اندر لکھا ہے۔ اور تقلید کا لفظ میرے بھائیوں قرآن کریم کے اندر جانوروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والہدی والقلائد، ہدی کے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتی ہیں۔ اسی اندھی تقلید کی وجہ سے یہودی اور عیسائی گمراہ ہوئے، ان کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ میرے بھائیو ترمذی کے اندر حدیث ہے، عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت کریمہ سنتی ہے تو اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی میں پہلے نصرانی تھا، ہم لوگ اپنے علماء کو اپنے مشائخ کو رب نہیں کہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء حلال کرتے تھے اس چیز کو تم لوگ حلال جانتے تھے۔ ابھی نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مقصود ہے اللہ رب العزت کا، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ اور یہی حال میرے بھائیوں آج مسلمانوں کا بھی ہے، انہوں نے اپنے اماموں اور اپنے پیروں کو حلال کرنے کا اور حرام کرنے کا حق دے دیا ہے۔ امام اور پیر جس چیز کو حلال کرے جس چیز کو حرام کرے یہ اسی کے اوپر چلتے ہیں، قرآن و سنت میں ذرا بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کچھ مسلمانوں نے اسلام کے اندر ایسی ایسی بدعت ایجاد کر لی ہیں جن کا قرآن حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں۔ مثلاً قل، دسواں، چالیسواں، برسی، میلاد، معراج مصطفیٰ، شب برات، سبیلے لگانا، گیارہویں شریف، لوگوں کو جمع کر کے قرآن کریم پڑھا کر مردوں کو پارسل کرنا، حالانکہ میرے بھائیوں حقیقت بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا نہ تو قرآن کریم کے اندر کوئی وجود ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر ان کا کوئی وجود ہے۔ اور کچھ لوگ اس بد عقیدگی کا شکار ہیں کہ اللہ کے رسول نور تھے یا بشر، آپ کا سایہ تھا یا نہیں، آپ کے جوتوں کے نقش بنا کر انہیں مسجدوں میں لٹکانا، انہی باتوں کو میرے بھائیوں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار قرار دیتی ہیں۔ جہاں قرآن حدیث کے اوپر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو شیطان انہیں کوئی اور ہی خواب دکھلاتا ہے کہ تم فلاں امام کے مقلد ہو، تم فلاں پیر کے مرید ہو، اور انہی چکروں میں مبتلا ہو کر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو رد کر دیتی ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پیارے بھائیوں اب جو چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں چند چھپے ہوئے شرکیہ کلمات۔ مثلا یوں کہنا، میں اللہ کی اور تیری پناہ پکڑتا ہوں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں یہ اللہ اور آپ کی طرف سے ہے، میرا اللہ کے سوا اور آپ کے سوا کوئی نہیں، میں اللہ پر اور آپ پر توکل کرتا ہوں، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں ان کلامات میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ لفظ اور کے بجائے لفظ پھر استعمال کیا جائے۔ مثلا یوں کہنا چاہیے، میں اللہ کی پھر آپ کی پناہ پکڑتا ہوں. اسی طرح میرے بھائیوں یہ کہنا بھی غلط ہے میں اسلام سے بری ہوں. اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے زمانے کی ناکامی, بڑا برا زمانہ ہے, بڑا برا وقت ہے, زمانہ خراب ہے, زمانہ خراب ہے, زمانہ غدار ہے, زمانہ غدار ہے. کیونکہ زمانے کو گالی دینا اللہ رب العزت کی طرف لوٹتی ہے جو زمانے کا خالق ہے. اسی طرح میرے بھائیوں آج کل بہت سی نئی اصطلاحات اور عبارتیں سننے میں آتی ہیں جو توحید کی مخالف اور منافی ہیں. مثلا یہ کہنا اسلامی اشتراکیت, اسلامی جمہوریت, عوام کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے, دین اللہ کا اور وطن سب کا. اسی طرح میرے بھائیوں مالک الملوک, شہنشاہ یا قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کا لفظ بھی کسی انسان کے لیے بولنا حرام ہے. اسی طرح لفظ سید بمانی بزرگ یا مسٹر یا اس کا ہم معنی کوئی دوسرا لفظ کسی کافر یا منافق کے لیے نہ بولا جائے, نہ عربی زبان میں نہ کسی دوسری زبان میں. اسی طرح میرے بھائیوں اپنی گفتگو میں حرف لو یعنی اگر کا استعمال کرنا بھی ناجائز ہے جو کہ حسرت پر, ندامت پر, ناراضگی پر دلالت کرتا ہے. مثلا یہ کہنا اگر گھر میں کتیاں نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی, اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی, اگر میں فلاں جگہ نہ جاتا تو میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا. یہ کلمہ اگر میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شیطانی دروازہ کھولتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں یہ کہنا بھی غلط ہے اللہم اغفر لی ان شئت, اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے. میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پورے عزم کے ساتھ دعا کرے. اسی طرح میرے بھائیوں وہ سارے نام رکھنا حرام ہے جن کے اندر اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کی طرف عبد کی اضافت کی جاتی ہے. مثلا اس طرح نام رکھنا عبد النبی, عبد الرسول, عبد الحسین, غلام علی, غلام نبی, غلام حسین, غلام محی الدین, غلام الرسول, غلام بخش, پیر بخش, پیر امداد. پیارے بھائیوں تمام فرشتے, تمام جنات, تمام انسان اللہ رب العزت ہی کے بندے ہیں, اللہ ہی کے غلام ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ مریم آیت نمبر 93 کے اندر ارشاد فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کے غلام بن کر آنے والے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں اللہ کے رسول اپنے رب کو یوں مخاطب کرتے اللہم انی عبدک و ابن عبدک, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں. اسی طرح میرے بھائیوں علامہ ابن حزم رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر وہ نام جس میں بندے کی نسبت اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں کی طرف کی جاتی ہے, مثلا عبد النبی, عبد الرسول, عبد الحسین, اس طرح کے نام رکھنے حرام ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ میرا بندہ یا میری بندی, بلکہ تمام کے تمام لوگ اللہ رب العزت ہی کے بندے ہیں, اسی ہی کے غلام ہیں. پیارے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ رب العزت کے نزدیک بڑے ہی محبوب ترین نام ہے. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے وہ نام رکھیں جن میں عبد کی نسبت اللہ رب العزت کے اسماء الحسنی کی طرف کی جاتی ہے. مثلا عبداللہ, عبد الرحمن, عبد السمیع, عبد اللطیف, عبد الخبیر, عبد الخالق, عبد الشکور, عبد الواحد, عبد الوہاب. اسی طرح میرے بھائیوں یوں نام رکھیں اپنی اولاد کے محمد, احمد, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, ادریس, صالح, موسیٰ, عیسیٰ, زکریہ, یحییٰ, سلیمان, داؤد. اسی طرح میرے بھائیوں یوں نام رکھیں اپنی اولاد کے ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ، زبیر، سعید، سعد، حمزہ، حسن، حسین، جعفر، عباس، اسی طرح میرے بھائیوں اپنی بچیوں کے یوں نام رکھیں، خدیجہ، مریم، عائشہ، فاطمہ، حفصہ، کلثوم، رقیہ، جویریہ، اس طرح میرے بھائیوں پیارے پیارے نام رکھیں اپنی اولاد کے۔ اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ اپنی گفتگو میں یوں کہتی ہیں کہ میرے بندے کہاں ہیں، یہ میرے بندوں کا کام ہے، یہاں میرے بندے کام کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں اس طرح کہنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت کے لیے کلمہ حاضر استعمال کرنا جو کہ اس کی شان کے خلاف ہے، اسی طرح لفظ اللہ کے بجائے لفظ خدا استعمال کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ بسم اللہ کی جگہ 786 کا استعمال کرتی ہیں اور قرآنی آیات کے نقش نکالتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ دشمنان اسلام کی ایک کفریہ جسارت ہے جو انہوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کے لیے کی، لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ وہ لوگ جنہیں لوگ علماء، اعلی حضرت، حکیم الامت کے القاب سے نوازتے ہیں، وہ لوگ بھی اس بدعقیدگی کا شکار ہو گئے۔ اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں دیواروں کے اوپر یہ کلمہ لکھتے ہیں اللہ محمد، اسی طرح مساجد میں کچھ لوگ فرض نماز کے بعد اٹھتے ہیں اور اس طرح اعلان کرتے ہیں کہ بقیہ نماز کے بعد اللہ رسول کی بات ہوگی، اللہ رسول کی بات ہوگی۔ میرے بھائیوں اس طرح کہنا سخت ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی یہ کلمہ استعمال کیا ہے اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کلمہ واو عطف ہے جو خالق اور مخلوق میں تفریق کرتا ہے۔ اسی طرح کی بات میرے بھائیوں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص لوگوں کو خطبہ دے رہا تھا، اس خطیب نے اپنے خطبے میں کیا کہا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے ان دونوں کو جھٹلایا، فَقَدْ غَوَا، وہ گمراہ ہو گیا۔ پیارے بھائیو اللہ کے رسول کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بئس الخطیب انت، تو کتنا برا خطیب ہے۔ اس خطیب نے کہا غلطی کی، پہلے تو اس نے یہ کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے ان دونوں کو جھٹلایا وہ ناکام ہو گیا، یعنی اس نے کلمہ دونوں کہہ کر خالق اور مخلوق کو جمع کر دیا۔ اس بات پر اللہ کے رسول اتنا ناراض ہوئے کہ اس کے منہ پر کہہ دیا بئس الخطیب انت، تو کتنا برا خطیب ہے۔ پیارے بھائیوں اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بدشگونی لینا۔ بدشگونی جو کہ ایک حرام عقیدہ ہے، توحید کے کمال کے منافی ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں، مثلا بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیتی ہیں، 13 کی عدد کو منحوس قرار دیتی ہیں، بدھ کے دن کو منحوس قرار دیتی ہیں، الو کے بولنے کو منحوس قرار دیتی ہیں، کالی بلی کے دیکھنے کو منحوس قرار دیتی ہیں، کچھ لوگ بیماری والے شخص کو منحوس قرار دیتی ہیں، اس سے نحوست پکڑتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی آدمی صبح اپنی دکان کھولنے کے لیے جائے مگر راستے میں اس کی نظر کسی کانے انسان پر پڑ جائے اور وہیں سے واپس پلٹائے، اسی طرح کچھ لوگ اگر صبح کسی لنگڑے انسان کو دیکھ لیں تو اپنا کاروبار ترک کر دیتی ہیں، اسی طرح کچھ لوگ جب اپنی دکان کھولتی ہیں اگر ان کے پاس صبح کوئی ادھار لینے والا آ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بونی کرا کر جاؤ ورنہ سارا دن بے برکتی ہوگی، اسی طرح کچھ لوگ رات کو جھاڑو دینے کو بڑا برا تصور کرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں کہ اگر ہاتھ پر خارش ہوئی تو پیسے ملیں گے، اسی طرح کچھ لوگ یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں کہ اگر جوتے پر جوتا چڑھ گیا تو سفر پر جانا ہے، اگر چھت کے اوپر کوا بولا تو کوئی مہمان آنے والا ہے، اگر آٹا اڑا تو مہمان آنے والا ہے، اسی طرح کچھ لوگ یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں کہ اگر آنکھ پھڑکی تو کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ میرے بھائیو یہ ساری بدشگونی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا، ارشاد فرمایا اطیرۃ الشرک اطیرۃ الشرک اطیرۃ الشرک، ارشاد فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو بدشگونی کام کرنے سے روک دے اس نے شرک کا ارتکاب کیا. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس کا علاج کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوں کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. پیارے بھائیوں بدشگونی لینا انسانی طبیعت میں شامل ہے جو کم اور زیادہ ہو سکتی ہے، اور اس کا سب سے اہم اور کارآمد علاج توکل علی اللہ ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم میں سے ہر شخص کے دل میں کچھ نہ کچھ بدشگونی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت توکل کی برکت سے اسے ختم کر دیتا ہے. پیارے بھائیوں اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لوگوں کی زندگی اور حوادث میں ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہوئے اور کچھ کافر، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بارش اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی رحمت سے عطا ہوئی ہے وہ میرے ساتھ ایمان رکھنے والے اور ستاروں کی تاہیر کا انکار کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ اس بارش میں فلاں ستارے کی تاہیر ہے وہ میرے ساتھ کفر کرنے والے اور ستاروں کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں آج کل کچھ لوگ اخباروں اور رسالوں میں شائع ہونے والے ستاروں کی برجوں سے قسمت کے احوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا یہ کردار شرک کو قبول کرنے والا ہے. چنانچہ اگر وہ ان نجوم اور افلاک کے قسمت کے تعلق سے اثر انداز ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں تو مشرک ہیں، اور اگر فقط تسلی کے لیے ستاروں کے ان احوال کو پڑھتے ہیں تو وہ نافرمان اور گناہگار ہیں، کیونکہ شرک پر مشتمل تحریر پڑھ کر تسلی لینا جائز نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں کچھ لوگ ستاروں کے بارے میں یہ بد عقیدگی رکھتی ہیں کہ اگر کسی کو فائدہ یا نقصان حاصل ہو جائے تو کہتی ہے کہ اس کا ستارہ گردش میں ہے. میرے بھائیوں ستارے تو خود اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں جن کو آسمان دنیا کی زینت کے لیے، راستے کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اور شیاطین کو مارنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. پیارے بھائیوں اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ریاکاری. عمل کی قبولیت کے لیے تین شرطیں ہیں. نمبر ایک، عمل کرنے والا انسان توحید پرست ہو، موحد ہو، عقیدہ توحید اس کا صحیح ہو، عقیدے میں شرک کی آمیزش نہ ہو. نمبر دو، عمل خالصاً فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے ہو، ریاکاری سے پاک ہو. نمبر تین، عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. پیارے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کے فتنے کو فتنہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت معاف کرے آج کل کتنے ہی مسلمان مرد اور خواتین اس ریاکاری کے فتنے میں مبتلا ہیں. پیارے بھائیوں میں آپ لوگوں کے سامنے چند چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس ریاکاری کے فتنے سے خبردار ہو جائیں. مثلا اگر کوئی نماز پڑھے اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو ریاکاری ہے. اسی طرح اگر رات کو کوئی تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہو کہ میرے اس عمل کی خبر لوگوں کو ہو جائے تو ریاکاری ہے. اسی طرح اگر کوئی نفلی روزہ رکھے تو اس کی یہ کوشش ہو کہ لوگوں کو میرے اس عمل کی خبر ہو جائے تو ریاکاری ہے. اسی طرح اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور آواز کو خوبصورت اس لیے بناتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں تو ریاکاری ہے. اسی طرح اگر علم اس لیے حاصل کرے کہ لوگ کہیں کہ یہ عالم ہے تو ریاکاری ہے. اسی طرح جو شخص اپنے منہ سے خود کہے کہ میں عالم ہوں تاکہ لوگوں میں شہرت ہو تو ریاکاری ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہاتھوں میں لمبی لمبی تسبیحیں لے کر گھومتے ہیں، یہ بھی ریاکاری کا ایک نمونہ ہے. پیارے بھائیوں میں یہاں ایک اور چیز کی بھی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ ایک مسلمان دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، لوگ اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ لوگ اپنے دل میں محسوس کریں کہ آپ کے دل میں اس مسلمان کے لیے حسد پیدا ہو رہی ہے، کراہیت پیدا ہو رہی ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، تو میرے بھائیو جان لیجئے کہ آپ کے دل میں اخلاص کی قلت ہے اور ریاکاری کا غلبہ ہے۔ پیارے بھائیو، غرض ہر وہ عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو جس میں اللہ رب العزت کی خوشنودی مقصود نہ ہو بلکہ شہرت تعریف مقصود ہو، تو میرے بھائیو یہ ریاکاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے عمل کے ذریعے شہرت کمانا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے شہرت ہی دیتا ہے، اور جو اپنا عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے تو اس کو دکھلاوا ہی حاصل ہوتا ہے۔ پیارے بھائیو، ریاکاری جسے حدیث کے اندر شرک اصغر قرار دیا گیا ہے، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو شیطان بڑی آسانی سے انسان کو شرک اکبر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ پیارے بھائیو، اس کا علاج کیا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے انسان اپنے دل میں اللہ رب العزت ہی کے لیے اخلاص پیدا کرے، اور وہ دعا صبح شام پڑھا کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی تھی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا انا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی قسم کا شرک کروں، اور میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں کہ مجھ سے لا علمی میں شرک صادر ہو جائے۔ پیارے بھائیو، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بغیر شرعی عذر کے فرض نماز ترک کرنا۔ بغیر شرعی عذر کے فرض نماز ترک کرنا کفر ہے، اور شرعی عذر کیا ہے کہ خواتین کا وہ طبقہ جن کو حیض یا نفاس کی ایام ہوں ان ایام میں وہ نماز ادا نہیں کریں گی۔ اس کے علاوہ وہ بچے جب تک کہ وہ بلاغت تک نہیں پہنچ جاتے، اسی طرح وہ انسان جو پاگل ہو جائے، اسی طرح وہ انسان جو بے ہوش ہو جائے، ان چیزوں کے علاوہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز کو ترک کرے۔ کیونکہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم السلام فمن ترکہا فقد کفر۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس بین العبد وبین الکفر او شرک الا ترک السلام، کہ مسلمان اور کفر اور شرک کے درمیان حد فاصل کرنے والی چیز وہ نماز ہے، یعنی جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ان دو احادیث کی روشنی میں بے نمازی کافر ہے، اور یہی شیخ عبدالعزیز بن باز اور آپ کی لجنہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ اور شیخ ابن حیمین رحمت اللہ علیہ اپنے رسالے میں حکم تارک السلام میں فرماتی ہیں کہ بے نمازی واجب قتل ہے، مسلمان عورت کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے، اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے، اور مسلمانوں کی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر بے نمازی مر جائے، نہ اسے غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، نہ ہی اس کا جنازہ پڑا جائے، نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے بلکہ جنگل میں جا کر پھینک دیا جائے، نیز ایسے انسان کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، عبیہ ابن خلف، ان کفار کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر کے اندر ارشاد فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی، جہنمی جواب دیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، فَإِن تَابُوا وَآقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ جہاد مت کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکاۃ، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتے، شہادتین کا اقرار نہیں کر لیتے اور نماز قائم نہیں کرتے، زکات ادا نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے یہ عمل کر لیے تو انہوں نے اپنا جان مال خون مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر اسلام کے حق کے علاوہ اور ان کا حساب اللہ رب العزت کے اوپر ہے۔ اور اے مسلمانوں غور کرو کہ قتال کن کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا مسلمانوں کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ کفار کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں کیا پتہ چلا، جو بغیر شرعی عذر کے فرض نماز ترک کرتا ہے وہ کافر ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہے، مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ اس کے ساتھ قتال کریں۔ پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے منکرین تقدیر کے بارے میں۔ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، تقدیر کا انکار کفر ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، اگر کسی انسان کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو وہ اسے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے، اللہ رب العزت اس کا یہ عمل کب تک قبول نہیں فرمائے گا؟ جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بطور دلیل پیش کیا کہ جب جناب جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی یا محمد عن الایمان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے جناب جبریل علیہ السلام کو ایمان کے 6 ارکان بتلائے اور ان میں سے ایک رکن یہ بھی بتلایا کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا جائے کہ وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، جناب عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تو اس وقت تک لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک تو یہ یقین نہ کر لے کہ جو تکلیف تجھے پہنچنے والی ہے وہ تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتی اور جو تجھے نہیں پہنچی وہ کبھی تجھے پہنچ نہیں سکتی۔ بیٹا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا۔ اس نے عرض کی، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ بیٹا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس عقیدے کے علاوہ کسی دوسرے عقیدے پر مرا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی بری تقدیر پر ایمان نہیں لایا اللہ رب العزت اسے دوزخ میں جلائے گا۔ پیارے بھائیوں، ایمان بالقدر 4 امور کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت اپنے علم ثابت کی بنا پر کائنات میں رونما ہونے والی ہر بات کا اجمالاً اور تفصیلاً علم رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب ان ذلك علی اللہ یسیر، ارشاد فرمایا کہ آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، اللہ رب العزت پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ نمبر 2، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی تقدیر لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ارشاد فرمایا، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور صحیح مسلم کے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر مقرر فرما دی تھی۔ نمبر 3، یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے، اور یہ کہ اللہ رب العزت کا ارادہ اور مشیت رحمت پر مبنی ہے یا حکمت پر، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے اور اپنی حکمت سے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کی کمال حکمت اور کمال حکومت کے پیش نظر اس سے اس کے افعال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا، جبکہ مخلوق سے اس کے افعال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور میرے بھائیو، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے علم سابق اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے بالکل اس کے عین مطابق ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ نمبر 4، یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہے، اللہ رب العزت کے سوا نہ کوئی کسی چیز کا خالق ہے اور نہ ہی رب، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَئِئٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ارشاد فرمایا اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ پیارے بھائیو، ایمان بالقدر کے مذکورہ 4 مراتب کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو اس کے وقوع سے پہلے جاننے والا ہے، یہ اللہ رب العزت کا علم سابق ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے بارے میں اپنے اسی علم سابق کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر مخلوق اسی لکھے ہوئے کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ مخلوقات کا یہ عمل کرنا اللہ رب العزت کی مشیت اور ارادہ اور خلق اور امر کے تابع ہے۔ اور میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں کہ گناہگار شخص گناہ کرنے سے پہلے یہ نہیں جانتا کہ اس کے مقدر میں کیا ہے، جبکہ وہ استطاعت کے پیش نظر گناہ کرنے کا اور چھوڑنے کا دونوں کا اختیار رکھتا ہے، تو ایسا شخص غلط راہ پر چل کر تقدیر مجہول سے کیوں حجت پکڑتا ہے اور ایسا کیوں نہیں کرتا کہ نیک اعمال کرے اور کہے کہ یہ میرے مقدر میں تھا؟ پیارے بھائیوں، اگر گناہگاروں کے لیے اپنے گناہوں کے جواز پر تقدیر حجت ہوتی تو وہ انبیاء کی بعثت کے ذریعے کیسے ختم ہوتی؟ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت پر نہ رہ جائے۔ پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر کرنا۔ اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان کا جز ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو صبر اور استقامت کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں 90 جگہ صبر کا ذکر کیا ہے، اور صحیح مسلم کے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر ایک روشنی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ہم نے بہترین زندگی صبر کے ذریعے پائی ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایمان کے درجات میں صبر کا وہی مقام ہے جو سر کا جسم میں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا جس کے پاس صبر نہیں اس کے پاس ایمان نہیں۔ پیارے بھائیوں، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کی اوامر کی ادائیگی پر صبر کرنا، جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح اور نیک اعمال جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ان کی ادائیگی پر صبر کرنا. نمبر دو، جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنے پر صبر کرنا، جیسا کہ زنا، شراب، جوا، رشوت، سود، چوری، قتل و غارت، غیبت، جھوٹ، لواط، بے پردگی، گانا بجانا، اسی طرح دیگر محرمات جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنے پر صبر کرنا. نمبر تین، اللہ رب العزت کے مقدر کردہ مصائب پر صبر کرنا. میرے بھائیوں، اس بات پر ایمان رکھیں کہ انسان کو کوئی مصیبت بھی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ارشاد فرمایا کہ کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ رب العزت کے حکم سے، یعنی اللہ رب العزت کے ارادے اور اس کی مشیت ہی سے کوئی مصیبت آتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحدید کے اندر ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. ارشاد فرمایا، جو مصیبت بھی زمین پر نازل ہوتی ہے یا تمہاری جان پر، تو وہ لوح محفوظ میں قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں لکھی ہوئی ہے، بے شک ایسا کرنا اللہ رب العزت کے لیے بڑا ہی آسان ہے. پیارے بھائیوں، ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں جلد دے دیتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ شر کا ارادہ کرے تو اس سے اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کو اس کا پورا پورا حساب لے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی آزمائش میں بڑا بدلہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، جو شخص اس آزمائش پر راضی ہو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس آزمائش پر ناخوش ہو تو اللہ رب العزت اس سے ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ مصائب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، اس لیے ان سے گناہ معاف ہوتی ہیں، اور بندہ ان پر صبر کرتا ہے تو اسے اجر ملتا ہے، نیز ان کے سبب بندہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے لیے ذلت اور انکساری اختیار کرتا ہے اور مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے. ابتلاء اور آزمائش کے ذریعے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے. پیارے بھائیوں، پیچھے آپ لوگوں نے سنا ہے کہ حدیث کے اندر شر کا لفظ آیا ہے. کچھ لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے کہ شر کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی ہے، تو میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق خیر بھی ہے اور خالق شر بھی ہے، لیکن شر اس کی افعال میں سے نہیں ہے، مگر اس نے ایسے اسباب پیدا کر رکھے ہیں جو لوگ شر کے مستحق ہیں، ان کو وہ شر پہنچانے پر قادر ہے. دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا ثواب بھی ملتا ہے. ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے، بے شک بڑی آزمائش کا بڑا ثواب ہے، مگر جب بندہ صبر اور اجر کی نیت کرے. مگر اس کے برعکس میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر نہیں کرتے، اگر کوئی مشکل آ جائے یا کوئی عزیز فوت ہو جائے یا کسی بیماری کا شکار ہو جائیں یا فقر یا محتاجی یا بھوک میں مبتلا ہو جائیں یا نوکری نہ ملے یا دکان یا کاروبار نہ چلے یا شادی کے بعد کچھ عرصہ اولاد نہ ہو، تو صبر کا دامن چھوڑ دیتی ہیں. مثلا اگر اللہ رب العزت کی حکمت سے کچھ عرصہ اولاد نہ ہو یا نوکری نہ ملے یا بیماری سے شفا حاصل نہ ہو، تو قبروں پر نظریں مانتی ہیں، قبروں پر جا کر مردوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارتی ہیں، اس طرح شرک کی دلدل میں گرتے جاتی ہیں. اسی طرح کچھ لوگ اگر بیمار ہوں تو وہ اس بیماری کے علاج کے لیے حتیٰ کہ حرام چیزوں کا بھی ارتکاب کر جاتی ہیں. جیسا کہ تویدات، دھاگے، کڑے، چھلے، امام دامن، اسی طرح وہ شرکیہ منتر جن میں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیروں سے مدد مانگی جاتی ہے ان کا بھی ارتکاب کرتی ہیں، حالانکہ ان کو اس حال میں اللہ رب العزت کی قضا پر راضی ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیو، میں آپ لوگوں کو مثال کے طور پر ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے گلے میں تعویذ پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے تعویذات کو شرک قرار دیا ہے، تو اس شخص نے جانتے ہو مجھے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ یہ چیز دین کے اندر حلال ہے یا حرام ہے، مگر مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، میں اسے کسی حالت میں بھی نہیں اتار سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، کچھ لوگ مصیبت کے وقت شور کرتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، گریبان پھاڑتی ہیں، اپنے چہروں پر تھپڑ مارتی ہیں، نفاق کا اظہار کرتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صدمے کے وقت اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، گریبان پھاڑے اور جہالت کے بول بولے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ بدگمانی کرتی، یوں کہتی کیا اللہ کو ہم ہی ملے تھے مصیبت کے لیے، اور کچھ لوگ یوں کہتی ہیں جن لوگوں کو اولاد کی، مال کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ ان کو دیتا ہے، اور جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اللہ ان کو نہیں دیتا۔ حالانکہ یہ بات میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی تقسیم میں بدگمانی کی ایک شکل ہے، جو کہ کفر ہے۔ پیارے بھائیوں، جو لوگ اللہ رب العزت کی آزمائش پر صبر کرتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی نوازشی ہیں اور اس کی رحمتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون۔ ارشاد فرمایا، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتی ہیں ہم تو اللہ رب العزت ہی کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ان پر ان کے رب کی نوازشی ہیں اور رحمتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر مسلمان کو ہر حال میں اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ اور میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا یہ معقولہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھائیو آپ لوگ مزاروں پر جا کر، درگاہوں پر جا کر نظر و نیاز دیتی ہو، مردوں کے وسیلے سے اللہ کو پکارتی ہو، آپ لوگوں کا یہ عمل شرک پر مبنی ہے، تو آگے سے جواب یہ دیتی ہے، دیکھو یہاں جو لوگ آتی ہیں یہاں ان کو کچھ ملتا ہے تب ہی تو آتی ہیں، اگر یہاں لوگوں کو کچھ نہ ملے تو لوگ یہاں کیوں آئے۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، دیکھو ایک ہندو مندر میں جاتا ہے، مندر میں جا کر وہ بت کے سامنے جھکتا ہے، بت کے سامنے نذرانے پیش کرتا ہے، اگر بتیاں جلاتا ہے، ہندو بت کے سامنے کھڑا ہو کر اولاد طلب کرتا ہے، مال طلب کرتا ہے، رزق طلب کرتا ہے، اور جب یہ چیزیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ کیا کہے گا، مجھے یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں، جی میں مندر گیا تھا، یہ سب کچھ رام کی کرپا ہے۔ اے میرے بھائیو، آپ لوگ خود فیصلہ کرو کیا اس ہندو کا یہ کہنا صحیح ہے۔ آپ لوگ ضرور کہیں گے کہ وہ ہندو اپنے کہے میں جھوٹا ہے، اس کو تو یہ سب کچھ بت کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ اس کو یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، تو میرے بھائیوں میں بھی یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لوگوں کو اولاد ملتی ہے، لوگوں کو رزق ملتا ہے، لوگوں کو مال ملتا ہے، یہ مردوں کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ اللہ رب العزت کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتی ہیں جو کہ خسارہ اٹھانے والے ہوں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، افأمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے جو لوگ اللہ رب العزت کی تدبیر سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور نہ ہی اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اسی طرح دیگر نیک اعمال کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور خوب اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، مثلا زنا، شراب، سود، غیبت، جھوٹ، لواط، گانا بجانا، فلمیں، بے پردگی، گو ہر برائی کا بے خوف ہو کر ارتکاب کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ بِعَيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہیں جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، بَلَى اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، ارشاد فرمایا کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اس کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کی تدبیر سے خوف رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، واملی لہم ان کیدی متین، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی ہی مضبوط ہے۔ پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امیدی۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون، اور گمراہ لوگ ہی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ رب العزت کی تدبیر سے بے خوف ہونا اور اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس ہونا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہاں یہ ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان مرد اور خواتین اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہوتی ہیں، یوں کہتے ہیں ہم تو بڑے ہی گناہگار ہیں، اللہ رب العزت ہماری سنتا نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے اللہ کے بندو، اگر تم اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتی ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ رب العزت تو سارے گناہ معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جو درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جس نے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اور اسے اپنی جنت میں داخل کر دیا، بشرطے کہ انسان اللہ رب العزت کے ہاں سچی اور خالص توبہ کرے۔ اور سچی اور خالص توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں، نمبر 1 انسان گناہ کو ترک کر دے، نمبر 2 گناہ کے اوپر ندامت ہو، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے. نمبر 4 اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہے, مثلا اگر کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگے, اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرے. میرے بھائیوں, اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے جو لوگ اللہ رب العزت کے ہاں سچی اور خالص توبہ کرتے ہیں, جیسا کہ سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ارشاد فرمایا, مگر جو توبہ کر لے, ایمان لے آئے, نیک اعمال کرے تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. اس لیے میرے بھائیوں, ایک مسلمان کو کسی حال میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے, اس کے فضل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. پیارے بھائیوں, اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار. پیارے بھائیوں, اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون. ارشاد فرمایا, یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں, اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. پیارے بھائیوں, مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے, اس آیت سے مراد مال و دولت, چھپائے جائیداد کے بارے میں اللہ رب العزت کی رحمت, اس کے فضل کے بجائے یہ کہنا کہ مجھے یہ سب کچھ میرے بزرگوں سے وراثت میں ملا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ سب کچھ مجھے میری کوشش, اچھی کارکردگی, میری محنت اور میرے علم کے ذریعے حاصل ہوا ہے. پیارے بھائیوں, صحیح طریقہ یہ ہے کہ یوں کہنا چاہیے, یہ سب کچھ مجھے اللہ کی توفیق سے, اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے, پھر میری کوشش, میری محنت سے آتا ہوا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, کچھ لوگ اولاد کی نعمت تو غیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں. مثلا یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو مجھے آتا ہوا ہے اس لیے کہ میں نے فلاں درگاہ پر نظر مانی تھی. یہی میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی نعمت کے ساتھ کفر ہے. اولاد اللہ رب العزت نے عطا کی, لیکن اس میں کمال غیروں کا بیان کیا جا رہا ہے. اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 190 اور 191 میں یوں بیان کیا ہے. ارشاد فرمایا, فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا جعل له شرکاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ارشاد فرمایا, چنانچہ جب اللہ رب العزت نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے. چنانچہ اللہ رب العزت پاک ہے ان کے اس شرک سے. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. ارشاد فرمایا, کیا یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسوں کو شریک ٹھہراتی ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے, وہ بیچارے تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اور یہی حال میرے بھائیوں آج کثیر تعداد میں کچھ مسلمانوں کا ہے, جب اولاد مل جاتی ہے تو اللہ رب العزت کو بھول کر باباؤں کی کرامتیں یاد آ جاتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں بزرگوں کے طفیل عطا ہوا ہے. پیارے بھائیوں, اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس خوش نصیب انسان کو حاصل ہوگی. پیارے بھائیوں, سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ شفاعت جس کی قرآن کریم میں نفی کی گئی ہے, اور وہ کافر اور مشرکوں کے لیے شفاعت ہے, جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا, واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المدثر میں ارشاد فرمایا, فما تنفعهم شفاعة الشافعين, بس اس وقت شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی. اور دوسری شفاعت میرے بھائیو یہ ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ثابت کیا ہے، اور یہ شفاعت میرے بھائیوں فقط ان لوگوں کے لیے ہے جو توحید پرست ہیں اور اپنے عقیدہ توحید میں مخلص ہیں، اور اس شفاعت کے لیے بھی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو شفاعت کرنے والا ہے اسے اللہ رب العزت شفاعت کرنے کی اجازت دے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے جناب میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کے لیے شفاعت کر سکے، اور اس کی اجازت اس وقت ہوگی جب اللہ رب العزت اپنے موحد گناہگار بندے پر رحم کرتے ہوئے شفاعت کرنے والے کو شفاعت کی اجازت دے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت راضی نہ ہوگا مگر اہل توحید سے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، اور وہ صرف انہی کی سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ سفارش کو پسند کرے گا، اور اللہ رب العزت راضی نہ ہوگا مگر اہل توحید سے۔ پیارے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن یہ شفاعت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سا خوش قسمت انسان ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسعد الناس بالشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، فرمایا کہ اس خوش قسمت انسان کو قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے فاہی نائلت ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت ان شاء اللہ ہر اس امتی کو ملے گی جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرتا تھا۔ پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں کی یہاں توجہ چاہتا ہوں کہ حدیث کے اندر انشاءاللہ کا لفظ آیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی چاہت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے، یعنی جس کے لیے اللہ رب العزت اجازت دے گا، جس کے قول اور عمل سے اللہ رب العزت راضی ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ہی شفاعت کر سکیں گے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان کی تمام عبادات فقط اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہوں، سجدہ کرے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، رکوع کرے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، قیام کرے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، زکوٰۃ دے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، روزہ رکھے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، حج کرے تو اللہ رب العزت ہی کے لیے، طواف کرے تو کعبۃ اللہ کا نہ کہ قبروں کا، نذر و نیاز ذبح کرنا، قربانی سب کچھ اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص کرے، بوسہ دے تو حجر اسود کو نہ کہ قبروں کو، اور حجر اسود کو بھی بوسہ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے، خوف رکھے تو اللہ ہی سے، امیدیں وابستہ کرے تو اللہ رب العزت ہی سے، توکل کرے تو اللہ پر، مدد مانگے تو اللہ ہی سے، پناہ طلب کرے تو اللہ رب العزت ہی سے، محبت کرے تو سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت ہی سے۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رب ذوالجلال کا قرآن بیان کیا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو قرآن اور حدیث کے اندر پڑھو اور اپنے عقائد کی اصلاح کرو، اور ہر قسم کے شرک سے توبہ کرو، اور توحید خالص کو اپناؤ، اور یہ تیری مریدی، یہ تقلید، ان چکروں سے باہر نکلو اور قرآن اور حدیث کو اپنا منہج بناؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو بات حق کہی، حق سنی، اس پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز میں مجھ ناچیز سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ رب العزت مجھے معاف کرے اور میری اصلاح کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔